أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. صدق الله العظيم.
قابل احترام بزرگوں, نوجوان دوستوں, محترم ماؤں اور بہنوں, سورۃ النمل کے آخری رکوع پر اس وقت ہم پہنچے ہوئے ہیں. کل کائنات کے بعض دلائل کو اللہ تعالیٰ نے پیش کر کے لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے جو آسمان و زمین کو جس نے بنایا, جس نے آسمان سے پانی برسانے کا انتظام کیا, جس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا, کون ہے جو تمہاری زندگی کی ابتدا کرتا ہے اور کون ہے جو تمہیں توالد و تناسل کے پروسیس سے گزارتا ہے, کون ہے جو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے. یہ ساری باتیں آنے کے بعد آخر میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ ہے جو عالم الغیب ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے بعض کلمات آئے جس میں فرمایا گیا کہ آپ کو اطمینان رکھیے, توکل کیجیے, آپ اندھوں اور بہروں کو آپ سنا نہیں سکتے. جو لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, آپ کے در پر ہیں اور آپ کی مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں, ان سے آپ کو درگزر کیجیے اور اندھوں اور بہروں کو سنانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ اس وقت تک اپنی غلطی پر اور اپنی روش پر جمے رہیں گے تا کہ قیامت کی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں. آج جن آیتوں کی شروعات ہو رہی ہے اس میں پہلی آیت ہی یہ ہے کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ. جب وہ وقت پورا ہونے کو آئے گا, جب ہمارا وعدہ پورا ہوگا اور آخرت کی گھڑی سر پر آ جائے گی, اس وقت ہم زمین میں سے ایک جانور کو پیدا کریں گے اور وہ جانور لوگوں سے بات کرے گا, کلام کرے گا اور کہے گا کہ ہماری آیات کا لوگ انکار کرتے تھے اور ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے. یعنی اللہ کا نمائندہ بن کر وہ جانور آئے گا. احادیث میں بات آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے 10 نشانیوں کا انتظار کرو. اسی رمضان میں اس پر گفتگو ہو گئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا, پھر اس کے بعد 3 بڑے بڑے لینڈ سلائڈز ہوں گے, یاجوج اور ماجوج کا فروج ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے. اس طرح مختلف نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے ایک جانور کو پیدا کرے گا اور وہ جانور کلام کرے گا لوگوں سے اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو کیوں نہیں پہچانتے, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دے کر کیوں تم نے اللہ پر یقین نہیں رکھا. یہ آیت اس سلسلے میں مفسرین نے بہت گفتگو کی ہے اور لوگوں نے بہت سی باتیں کہی کہ وہ جانور کیسے ہوگا, کیا سائز کا ہوگا, کتنا ہاتھ لمبا ہوگا, اس کا چہرہ کیسا ہوگا, اس کا دم کیسی ہوگی. تفصیلات لکھی علماء نے, بعض علماء نے, لیکن اکثر مفسرین نے کہا کہ ان سب کی کوئی سند نہیں ہے, یہ سب بیکار باتیں ہیں اور یہ مستند روایات نہیں ہیں, اسرائیلی روایات ہیں. حقیقت ہم نہیں جانتے. بہرحال کوئی بھی جانور ہوگا جو قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ نزول فرمائے گا اور زمین سے وہ خارج ہوگا. وہ جانور ایک نہیں, ایک جانور کا ذکر ہے بلکہ اسپیشیز ہوں گے, کئی مطلب اس نو کے بہت سے جانور ہوں گے جو لوگوں سے ہم کلام کریں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر تم نے کیوں یقین نہیں کیا. لیکن سب سے پیاری بات سے خطب شہید رحمتہ اللہ علیہ نے لکھی ہے یہ کہ سورہ نمل وہ سورت ہے جہاں جانوروں کی گفتگو کرنے کا ذکر آیا ہے, حشرات الارض کی گفتگو کا ذکر آیا ہے, جہاں جنات کی گفتگو کا ذکر آیا ہے. تو مولانا سید قطب شہید رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بہت ہی مناسب جگہ ہے کہ یہاں یہ فرمایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنات نے خطاب کیا, گفتگو کی, چیونٹیوں کے سردار نے گفتگو کی, ہدہد نے گفتگو کی. یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا تھا, لیکن قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ جانداروں میں سے ایک جانور نکلے گا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے سلسلے میں ہم کلام ہوگا اور لوگ اس کی گفتگو کو اس وقت سمجھیں گے. اور یہ آیت اس وجہ سے بھی یہاں بہت مناسب ہے کہ آگے یہ بات آ رہی ہے کہ قیامت کا جب وقت آئے گا, قیامت کی گھڑی جب آ جائے گی, اس وقت لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. اور وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ, ہر امت میں سے گروہ در گروہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. ریوڑ کے ریوڑ بکریوں کو جس طرح ہانکا جاتا ہے اس طرح ہانک کر لایا جائے گا قیامت کے دن, اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے ہماری آیات کو کیوں جھٹلایا تھا, تم نے ہماری آیات کے ساتھ استکبار کیوں کیا تھا. دیکھیے جانور کی گفتگو کو اس سے مناسبت ہے. اب یہ ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہاں جو ہے وہ کچھ گفتگو نہیں کر سکیں گے, اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں گے لیکن گونگے ہو جائیں گے, سامت ہو جائیں گے, بتوں کی مانند خاموش ہو جائیں گے, کوئی گفتگو نہیں کر سکیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ زبان رکھ کر وہاں بے زبان ہو جائیں گے, اور یہاں بے زبان جانور زبان سے گفتگو کرے گا اور لوگوں کو اللہ کی آیات سنائے گا, اور لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرنے کے نتیجے میں ان کی زبان سلب ہو جائے گی, ولا ينطقون, وہ گفتگو نہیں کر سکیں گے, اور قیامت کے دن وہ گونگے بن جائیں گے. یعنی یہ ہے کہ یہاں ایک گونگا جانور گفتگو کرتا ہے, اور قیامت کے دن انکار جانوروں کی طرح ہو جائے گا کہ گفتگو نہیں کر سکیں گے, اور اپنے انکار پر اور کفر پر اپنے شرک پر کوئی دلیل لانے کی ان کو وہاں جرات نہیں ہوگی قیامت کے دن. خدا تعالیٰ پوچھے گا حتا اذا جاؤ قال کذبتم تم بھی آیا تھی ولم تحیطوا بها علما اما ذا کنتم تعملون, اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے ہماری آیات کو کیوں جھٹلایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا, نبی بنا کر بھیجا, پے در پہ رسول آئے مختلف قوموں کے اندر, تم نے ہماری آیات کو کیوں جھٹلایا؟ تمہارے پاس حق کو جھٹلانے کی دلیل ہے؟ یہاں ایک نقطہ نکلتا ہے, وہ یہ کہ جب کوئی کسی چیز کو رد کیا جائے تو علم کی بنیاد پر رد کیا جانا چاہیے. یہ باوقار انداز ہے, چھچورا انداز یہ ہے کہ لوگ علمی رویہ چھوڑ کر گویا کہ جذباتی رویہ اختیار کریں. قرآن پوچھتا ہے اکذب تم بھی آیا دی ولم تحیطوا بها علما, تم نے ہماری آیات کو جھٹلایا, رد کیا, رد کرنے کے لیے کوئی دلیل تھی تمہارے پاس؟ حق کو اٹھا کر پھینکنے کے لیے کوئی دلیل؟ تم نے علم کا احاطہ کیا, نالج کی بنیاد پر تم نے رسول کی مخالفت کی؟ نہیں. پھر کس کام میں تم مبتلا تھے؟ اما ذا کنتم تعملون, کیسی حرکتوں میں تم ملوث تھے کہ علم کے بغیر ایسے رسول کا مذاق اڑانا, ٹھٹے اڑانا, اور رسول کی دعوت کو تم نے گویا کہ ٹھوکروں پر اڑایا, ٹھٹوں پر اڑایا. علم کے بغیر یہ جو کام کریں گے وہ انتہائی سنگین جرم ہوگا. علم کی بنیاد پر حق کو رد نہیں کیا جا سکتا, لیکن فار دی سیک آف ڈسکشن مان بھی لیا جائے تو حق کی اگر مخالفت کرنی تھی تو علم کی روشنی میں, دلائل کی روشنی میں, آرگیومنٹس کی روشنی میں تم کرتے, لیکن تم نے علم کا احاطہ نہیں کیا اور تم گویا کہ رسول کی مخالفت میں بے علمی کے ساتھ ملوث ہو گئے. وواقع القول علیہم بما ظلموا وهم لا ينطقون, قیامت کا وہ دن ہوگا جبکہ ان کی ظلم کی پاداش میں ان کی زبانوں کو گونگی کر دی جائے گی اور یہ گفتگو کرنے کے قابل نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں. پھر قرآن پوچھتا ہے کہ قیامت کے دن تو تم کو گونگا بنا دیا جائے گا, اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا, مختلف صورتوں میں مختلف بات آئی ہے, لیکن الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا, کیا آنکھیں کھول کر تم نے نہیں دیکھا اس سرزمین کے اندر کہ دن اور رات کا ہم جو الٹ پھیر کرتے رہے, کہ رات کو ہم نے سکون کے لیے بنایا اور دن کو ہم نے روشن بنایا تاکہ تم دوڑ دھوپ کرو, کیا تمہارے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں تھی؟ گویا کہ کائنات کی یہ نشانیاں جو ہم نے تمہاری طرف چاروں طرف پھیلا رکھی تھی اس سے تم نے استفادہ کیوں نہیں کیا؟ آنکھیں تم نے بند کر رکھی تھی, کان تم نے بند کر لیے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کھلے کانوں سننے کے لیے تم تیار نہیں تھے. تو قرآن کہتا ہے کہ کیا انہوں نے رات اور دن کا مشاہدہ نہیں کیا؟ ان فی ذلک لآیات لقومی یؤمنون, اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والوں کے لیے. اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ حق کو پہچاننے کے لیے سائنس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس آیت کے تحت یہ بات معلوم ہوتی ہے دن اور رات کا الٹ پھیر, باری باری آنا, بارش کے کا پروسیس کو جاننا, پہاڑوں کے پروسیس کو جاننا, مختلف چیزوں کا جو قرآن مجید میں ذکر آیا ہے ان چیزوں کا جاننا ایک لازمی شے ہے, ضروری شے ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الم یرو, کیا تم دیکھتے نہیں, کیا تم غور نہیں کرتے, کیا تم مطالعہ نہیں کرتے, کیا تم آبزرو نہیں کرتے اس کائنات پر؟ آبزرو کرنا چاہیے, اسٹڈی کرنا چاہیے, مطالعہ کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب مطالعہ کریں گے, اسٹڈی کریں گے, آبزرو کریں گے, ایمان بڑھے گا, شعور بڑھے گا, اللہ کی طرف شوق بڑھے گا, رجحان بڑھے گا. اس لیے قرآن کہتا ہے کائنات کا مطالعہ کرو. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ, پھر قرآن مجید آخرت کا ایک ہولناک منظر کھینچتا ہے کہ اس دن جبکہ سور پھونک دیا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے, لوگ ہول کھا جائیں گے, چکرا جائیں گے. اس دن جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب جو ہے حیران و پریشان و ششدر رہ جائیں گے. جس تیزی کے ساتھ اور جس بھیانک انداز میں سور پھونکا جائے گا اس دن لوگ چکرا جائیں گے, گھبرا جائیں گے, اور ہولناک عالم ہوگا. الا من شاء اللہ, سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جسے حفاظت کر لے, اس کے علاوہ سب لوگ جو ہے گھبرا جائیں گے. اور پھر وکلو اتاؤ داخرین, اور سب لوگ پوری کائنات کے انسان اور ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا, اور انسان عاجزی کے ساتھ سب در سب اللہ تعالیٰ کے آگے جمع ہو جائیں گے. پھر قرآن کہتا ہے کہ تم نے آخرت کا تصور کیا, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً, تم پہاڑوں کو دیکھ کر سمجھتے ہو کہ بہت اسٹیبل نہیں ہے, ان کی اسٹیبلٹی کی تم داد دیتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ یہ جامد پہاڑ ہیں, لیکن قیامت کا دن وہ ہوگا وہی تمر مر صحاب, گویا کہ بادل بن کر اڑا دیے جائیں گے, اور ان کو روئی کے دھنکے میں اون کی طرح اڑا دیا جائے گا. بعض جگہ قرآن مجید میں آیا ہے قیامت کا وہ دن ہوگا کہ پہاڑوں کو جو تم سٹیبل سمجھتے ہو, جامد سمجھتے ہو اور اٹل سمجھتے ہو, قیامت کے دن ان کو ایسا پھوڑ کر اڑا دیا جائے گا, چکنا چور کر دیا جائے گا, اور زلزلوں کی مار سے جو ہے ایسے وہ گویا کہ اڑ جائیں گے. قرآن کہتا ہے کہ وہ بادل کی مانند اڑنے لگیں گے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے سنا اللہ, اللہ تعالیٰ کی کاریگری, کتنی پیاری کاریگری, کیا اس کی کرشمہ سازی ہے. اس نے اتنی خوبصورت کائنات کو بنایا, اس کی کرشمہ سازی تھی, لیکن آج اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اسے پھوڑ کر رکھ دے گا, پوری کائنات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. کاریگری اللہ کی ہے جس نے پوری کائنات کو بڑے ہی پرفیکٹ انداز میں بنایا تھا. انہو خبیر بما تفعلون, اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب بنایا جائے, اب کب توڑ پھوڑ کر دیا جائے, کب تباہ و برباد کیا جائے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن یاد رکھو کہ جو کوئی آخرت کے دن منجا بالحسنتی فلح خیر منہ, جو نیکیاں لے کر آئے گا وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا, اور اس دن وہ پریشانیوں سے ہولناکیوں سے بچا لیے جائیں. اور جو منجا بسیاتی فکبت وجوہم فی النار, جو برائیاں لے کر آئیں گے, برائیاں سمیٹ کر آئیں گے, وہ آندھے منہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے. حل تجزون الا ما کنتم تعملون, اس کے علاوہ اور کوئی جزا تمہارے لیے ہو سکتی ہے؟ جو کچھ تم نے کیا, جیسے کیا ویسے پاؤ, جیسے کرو ویسے بھرو, اور جیسا تم نے بویا ویسے تم کاٹو گے قیامت کے دن. انما امرتو, آخر کی دو آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن کا اظہار کرتے ہیں. یہ پوری آیتیں گویا کہ اللہ کے رسول کی تسلی کے لیے اور کفار و مشرکین کی تحدید کے لیے, وعید کے لیے ہیں کہ تم نے رسول کا مذاق اڑایا, کھلے کانوں تم نے سنا نہیں, آنکھ کھول کر تم نے کائنات کا مطالعہ نہیں کیا. یہ ساری چیزیں جو ہے تمہارے لیے بے سود ثابت ہوں گی. قیامت کا وقت آئے گا, قیامت کی گھڑی جب آ جائے گی, پہاڑ اڑا دیے جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی ساری کاریگری اور بڑا ہی مہارت والا اور بڑی بصیرت والا لیکن پوری کائنات کو جب تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا, تو اس وقت کام آنے والی چیز جو لوگ نیکی لے آئیں گے وہی کام آئے گی, اور جو برائیاں سمیٹ کر آئیں گے ان کو آندھے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا. جو کچھ انہوں نے بویا تھا وہی وہ کاٹیں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان امیر تو مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے, ان اعبد هذه البلد, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس رب بلد, اس شہر کے رب کی میں عبادت کروں. الذی حرمها وله کل شیء, اس پروردگار کی میں عبادت کروں جس نے اس کعبے کو بنایا, اس کعبۃ اللہ کے ماحول کو حرام بنایا یعنی حرمت والا بنایا. ولہ کل شیء, اور ہر چیز کو, اس پورے آبادی کو اللہ تعالیٰ نے پوری آبادی کو گویا کہ محرم ٹھہرایا ہے. تو اس حرام والے شہر کو جس کی حرمت آج پامال کی جا رہی ہے, میرا یہ مشن ہے کہ میں اس کی حرمت کو پھر سے بحال کروں اور اس رب کعبہ کی عبادت میں لگ جاؤں. وہ امیر تو انکون من المسلمین, اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے شامل ہو جاؤں, اور میرا مشن یہ ہے وہ ان اتلو القرآن, قرآن کی تلاوت کروں. یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ یہ کعبہ جسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا, اور بناتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی, اور اس دعا کا میں مظہر ہوں. انہوں نے خواب دیکھا تھا, اس خواب کی میں تعبیر ہوں. انہوں نے فرمایا تھا کہ اے پروردگار, ایک امت اس میں سے اٹھا, وجالنا مسلمین لگا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سورہ بقرہ میں آیت آئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وعید یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل, ابراہیم اور اسماعیل مل کر جب اس کے فاؤنڈیشنز اٹھا رہے تھے, انہوں نے ایک دعا کی تھی. وہ دعا یہ تھی کہ پروردگار ہماری نسل سے امت مسلمہ پیدا فرما. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وامر تو ان اکون من المسلمین, حضرت ابراہیم کی یہ دعا تھی کہ مسلمانوں کو اٹھایا جائے, اور اس کعبے کی تعمیر کا مقصد یہ ہے کہ اسلام زندہ ہو اور لوگ مسلمان بنے. میں سب سے پہلے مسلمان بنتا ہوں, میں ابراہیم کی خواب کی تعبیر ہوں, میں ان کی دعا کا مظہر ہوں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ ایک ایسے رسول کو بھیج, بنا وباس فیہم رسولم منہم یتلو علیہم آیاتی, ایسے رسول کو بھیج جو لوگوں کے درمیان تیرے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر کے سنائے, ایسے رسول کو بھیج جو قرآن کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرے, لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے, کتاب کی تعلیم دے. یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وان اتلو القرآن, مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے میں قرآن کی تعلیم تلاوت کر کے سناؤں. ایک اور جگہ ہے اتلو ما اوحی الیک من ربک, تمہارے رب نے جو وحی تمہاری طرف کی ہے اس کتاب کی تم تلاوت کرو, اس کتاب کو تلاوت کے ذریعے سے اظہار کرو, اس کی دعوت پیش کرو. تمہاری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی دعوت کو عام کرنا. یہی گویا کہ کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات کہلوایا گیا کہ میں رب کعبہ کی عبادت کے لیے مجھے کھڑا کیا گیا ہے, میں مسلمان ہوں, اور میرا واحد مشن یہ ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو سناؤں, قرآن کے ذریعے سے آگاہ کروں. قرآن ہی میرا اصل سب کچھ ہے, قرآن ہی میرا ہتھیار ہے, قرآن ہی میرا سمبل ہے, قرآن ہی میری دعوت کا مشن گویا کہ اصل سورس ہے, اور میرا یہ کام ہے کہ قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو سناؤں اور لوگوں کو آگاہ کروں. فمن اہتدا, جو ہدایت کا رویہ اختیار کرے گا, فانما یہتدی لنفسہ, وہ ہدایت اختیار کرے گا تو اپنی بھلائی کے لیے کرے گا. ومن ضل, جو گمراہ ہوگا, فقل انما انا من المنذرین, جو گمراہ ہوگا اسے کہہ دیجئے کہ میرا کام تو بس آگاہ کرنا تھا, قرآن کی روشنی میں نے تم کو آگاہ کر دیا, اب جس کا جی چاہے صحیح راستہ اختیار کرے, جس کا جی چاہے بھٹکتا پھرے, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. فقل الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, احسان ہے کہ اس نے یہ کلام مجھ پر نازل کیا اور اس کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت اس نے مجھے عطا کی. وقل الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیجئے, اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. سیریکم آیاتی ان قریب, اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ایسی ایسی نشانیاں ظاہر کرے گا, تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم نے رسول کا انکار کیوں کیا, کتاب کا کیوں تم نے انکار کیا, اور رسول کا مذاق کیوں تم نے اڑایا. یہ تعریفونہا, تمہیں معلوم ہو جائے گا, تم پہچان جاؤ گے جب وقت آ جائے گا. وما ربک بغافلین عما تعملون, یاد رکھو کہ تمہاری شرارتوں سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ واقف ہے اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو, وہ اس سے غافل نہیں ہے. اس پر گویا کہ سورہ نمل ختم ہوئی اور ہمارا درس کا سلسلہ ختم ہوا. اب یہ ہے کہ درس کے سلسلے کی جو آخری آیت تھی, اسی آیت کے سلسلے میں میں کچھ باتیں رکھوں گا طلبہ و نوجوانوں کے لیے بالخصوص, کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے. ہم نے درس قرآن کے پروگرام مونگو بہت انعمات کے ساتھ اٹینڈ کیا ہے, ہم نے اس میں شرکت کی ہے, والہانہ جوک در جوک ہمارے طلبہ نوجوان آتے رہے, ہمارے بڑے آتے رہے, ہمارے بزرگ آتے رہے, ہماری مائیں اور بہنیں آتی رہیں, ان سب کا حاصل کیا ہے. اور بعض ہمارے دوستوں نے بھی خود کہا ہے کہ رمضان تو رمضان ہم آتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں اور بیچ میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا, بیچ میں ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہوتا. لوگ خود پوچھتے ہیں کہ امین صاحب ہم کیا کریں. آج کی گفتگو میں میں ان طلبہ نوجوانوں کو بالخصوص اور سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم رمضان میں جو کچھ ہم پروگرام کرتے رہے اس کا الحاصل, آخری حاصل, آخری مقصد کیا ہے. وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا وہ کام ہم لے کر اٹھے ہیں. انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا, نبیوں والا کام ہم کو ہی کرنا پڑے گا, اور انبیاء کی بعثت کا اور ان کے آنے کا سلسلہ جب ختم ہوا تو یہ کام ہمارے ذمہ ہے. اور نبیوں والا یہ کام ہے کہ وان اتلو القرآن, قرآن کی تلاوت کر کے ہم لوگوں کو سنائیں, قرآن کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں کی اصلاح کریں. قرآن ہی اصل ہے, قرآن ہی بنیاد ہے, اور قرآن ہی کے تحت حدیث بھی آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث کا ہم انکار کرتے ہیں, اس لیے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پوچھا گیا کہ پیارے نبی کے اخلاق کیا تھے تو کہا نقل القرآن, کہا کہ وہ تو ان کے اخلاق تو قرآن ہی تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ترجمان تھے. قرآن کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول, یعنی کتاب اللہ اور رجال اللہ, اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کو پکڑنا چاہیے. لیکن بنیاد یہ ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کریں. قرآن ہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. قرآن سے ہم نے جو شغف, جو محبت کا اظہار رمضان میں کیا, میں اپنے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ آخر کیوں ہم اس کو بنڈل لپیٹ کر اٹھا کر رکھ دیتے ہیں, کیوں قرآن سے وہ دلچسپی ہماری ختم ہو جاتی ہے, کیوں ہمارا وہ شوق ختم ہو جاتا ہے, باقی کیوں نہیں رہ پاتا. 11 مہینوں کے لیے قرآن کے ذریعے سے کیا پروگرام ہے, میں اس کی جانب تھوڑا سا اشارہ کروں گا. قرآن کے ذریعے سے دو کام ہم کو کرنا ہے, اور انہی آیتوں میں بات آئی ہے, سورہ نمل کی آخری آیتوں میں بات آئی ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے اور لوگوں کے سامنے تلاوت کی جائے. تلاوت کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے کہ ہم جو ہے آلتی پالتی مار کر ریحال سامنے رکھ کر بیٹھے اور جھوم جھوم کر ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ بھی تلاوت میں شامل ہے, لیکن اٹھا کر دیکھ لیجیے مفسرین نے صرف اس کو تلاوت نہیں کہا ہے, بتلو میں یہ بتایا ہے کہ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانا, گویا کہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلانا, قرآن کی دعوت کو دنیا میں عام کرنا, قرآنک میسج کو اسپریڈ کرنا, یہ گویا کہ اتلو ماں ہوئی وہ ہی ہمیں آتا ہے. انہیں قرآن کی تلاوت صرف وہ تلاوت نہیں جب ہم اپنے بند کمرے میں پڑھتے ہیں, بلکہ عوام کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے, عوام کو قرآنک میسج سے آگاہ کیا جائے, یہ گویا کہ اتلو ماں ہوئی ہمیں آتا ہے. اور اللہ کے رسول کا بھی یہی مشن تھا کہ لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کر سناتے تھے. اب یہ ہے کہ اس قرآن کے پڑھنے میں دو ایسپیکٹ ہیں. ایک ایسپیکٹ تو وہ ہے جو دعا ابراہیم میں آ گئی ہے, یعنی یہ ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. قرآن کے ذریعے سے پہلا کام ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں, ہم اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں, ہم اپنی زندگیوں کو جانچیں پرکھیں, اور اس کے اندر جو گندگیاں فکر میں, اخلاق میں, کردار میں, سوچ میں, مزاج میں جو بگاڑ ہماری زندگیوں میں آیا ہے, ہم میں سے ایک ایک فرد ذمہ دار ہے کہ ہم اپنے آپ اصلاح کریں. ہماری اصلاح کوئی اور نہیں کرے گا. مجھے اپنی اصلاح کی طرف فکر کرنی ہے, مجھے اپنی اصلاح کی بات جانب سوچنا چاہیے. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ہماری اصلاح ہو. جیسے کہ اس دعا میں یہ بات آئی کہ اے پروردگار, ایک ایسے رسول کو بھیج جو قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کی اصلاح کرے. تو ہمارا پہلا کام یہ نقطہ نمبر ایک ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ہم اپنی زندگیوں کے تزکیے کی طرف توجہ دیں, ہم اپنی تربیت کی طرف توجہ دیں, ہم اپنے اندر حکمت کو بڑھانے کی کوشش کریں, وزڈم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب کی تعلیم دینا بھی رسول کا کام تھا, اور کتاب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ امت کو حکمت سے بھی نوازنا تھا. اور آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ انٹیلیجنس کے معاملے میں, آئی کیو کے معاملے میں ہم دیگر قوموں سے بھی پیچھے آ گئے. سب سے جو لیٹسٹ رپورٹ 1998 کی پاپولیشن وغیرہ کی جو رپورٹ آئی ہے, کوئی سنگھ تھے سردار جی, انہوں نے اپنی رپورٹ جو پیش کی, اس رپورٹ کو اٹھا کر پڑھ کے دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا حال یہ شیڈیول کیسٹ اور شیڈیول ٹرائب سے بھی تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں, انٹیلیجنس کے میدان میں پیچھے ہیں, آئی کیو ان کا بہت کمزور ہے, ذہانت ان کی کمزور ہے, وژڈم ان کا کمزور ہے. یہ وہ امت ہے جسے قرآن مجید نوازا گیا. ہم قرآن کے حامل ہوتے ہوئے کیسے ہم یہ برداشت کریں کہ ہماری قوت یادداشت کم ہو جائے, ہمارا علمی معیار گھٹ جائے, ہماری حکمت سلب ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہم قرآن کو پکڑ کر, قرآن سے وابستہ ہو کر, اب ہم باقی ماندہ 11 مہینوں میں ہم اپنی تربیت کریں, اپنا تزکیہ کریں, حکمت حاصل کرنے کی کوشش کریں, ہم اپنے اندر چینج لائیں, مینٹل چینج, انٹلیکچوئل چینج, مورل چینج, ہر قسم کی تبدیلی ہم لائیں اور قرآن کی بنیاد پر لائیں. یہ اصل میں موضوع ہے نمبر ایک. کرنے کا کام نمبر ایک یہ کہ ہم اپنی علمی تبدیلی بھی لائیں, علمی چینج لائیں, انٹلیکچوئل چینج لائیں, اور مورل چینج ہم کو لانا چاہیے. ان دونوں چیزوں پر میں اپنے طلبا کے لیے ایک دو مثال کے ساتھ بات سمجھاؤں گا کہ ہم اپنی عقلی معیار کو, ہم اپنی ذہانت کو ہم کیسے بڑھائیں, ہم اپنے آئی کیو کو کیسے بڑھائیں. ہماری ذہانت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ ہم قرآن سے کتنا قریب ہوتے ہیں. جب ہم قرآن سے قریب ہوتے ہیں تو ہم کو آفاق و انکش اور پوری کائنات کا مطالعہ کرنا پڑے گا, پھر ہم سائنسز بھی پڑھیں گے, ٹیکنالوجی کے علم بھی حاصل کریں گے, اور اللہ سے قریب بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقلوں کو نور عطا کرے گا اور ہمیں حکمت ملے گی. تو ایک تو یہ کہ ہمیں انٹلیکچوئل چینج لانا چاہیے. انٹلیکچوئل چینج لانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ مطالعہ کیا جائے. اس کے علاوہ مجھے نہیں معلوم کوئی اور ذریعہ بھی ہے جیسے انٹلیکچوئل چینج لایا جا سکتا ہو. کوئی اور ذریعہ نہیں ہے انٹلیکچوئل چینج لانے کا, علمی معیار بڑھانے کا, عقلی ذہنی تبدیلی لانے کا واحد ذریعہ ہے کہ مطالعہ کیا جائے. قرآن کا مطالعہ, احادیث کا مطالعہ, صحابہ اکرام کی سیرت کا مطالعہ. مطالعے کے بغیر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم اپنی ذہنوں کو تیز کریں. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں طلبا کے لیے بالکل سمجھنے کے لیے. اسے کہا جاتا ہے شارپننگ آف دا ایکس پروسیس. ہے یہ ایک لکڑی کاٹنے کے یارڈ میں, ٹمبر یارڈ میں ایک آدمی کام کرتا تھا, اس کا نام تھا جان. وہ آ کر روزانہ 4 درخت کو کاٹتا تھا, کلاڑی لاتا تھا اور 4 درخت کاٹتا تھا. 4 درخت کاٹنے کے عوض اسے 50 روپے روزانہ ملتے تھے, شام میں چلا جاتا تھا. ایک سال تک وہ 4 ہی درخت کاٹتا تھا روزانہ اور 85 روپے لے کر جاتا تھا. یہ جان کا ماں ملا تھا. اس ٹمبر یارڈ والے نے, مرمنڈی والے نے سمجھ لیجیے, ایک اور نوکر کو بھی رکھا, اس کا نام بشپ تھا. اب بشپ جب آیا تو پہلے دن اس نے 4 درخت کاٹے, پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد 5 درخت اس نے کاٹنا شروع کیا, پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے 6 درخت کاٹنا شروع کیا. پہلے تو وہ 50 روپے لیتا تھا, پھر 70 روپے لینے لگا, پھر روزانہ 100 روپے تنخواہ لے کر جانے لگا. اب یہ کہ جان کو بہت حسد ہوا, سوچا کہ صاحب یہ تو میرے بعد آیا لیکن مجھ سے آگے نکل گیا اور تنخواہ بھی اس کی زیادہ ہو گئی. اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے, تم کیا کرتے ہو اصل میں؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہوں کہ صبح جو کلاڑی لاتے ہو شام تک اسی کلاڑی سے تم جو درخت کاٹتے ہو, میرا ایسا طریقہ نہیں ہے. میں پہلا درخت کاٹتا ہوں, کچھ دیر آرام کرتا ہوں, میں اپنی کلاڑی کو تیز کرتا ہوں, پھر میں دوسرا درخت کاٹنے کا پروسیس شروع کرتا ہوں, پھر میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں, پھر میں اپنی کلاڑی کو تیز کر کے تیسرا درخت کاٹتا ہوں. جب میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تو 4 کی بجائے 5, 5 کی بجائے 6 درخت کاٹنا شروع کیا, تو لہٰذا میری تنخواہ جو 50 روپے 75 روپے 100 روپے ہو گئی. یعنی یہ کہ شارپننگ آف دا ایکس کے نتیجے میں اس کی آمدنی بھی بڑھ گئی, اس کی کیپیسٹی بڑھ گئی, اس کا کام کرنے کا زیادہ انداز بڑھ گیا. یہی طریقہ ہے کہ آدمی جب مطالعہ جتنا کرتا ہے اتنا اس کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ شارپننگ آف دا ایکس ہے. جتنا کلہاڑی تیز کر کے ایک لکڑہارا اپنا کام کرتا ہے, اس طرح جتنا ہم مطالعہ کریں گے اتنا ہماری ذہنی استعداد میں اضافہ ہوگا, ہماری انٹیلیجنس میں اضافہ ہوگا, ہمارے آئی کیو کے اندر اضافہ ہوگا. ہم ذہین بنیں گے, ہم چالاک بنیں گے, ہم ہوشیار بنیں گے, ہم دانش مند بنیں گے, ہم عقل مند بنیں گے. مطالعے کے بغیر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جس میں ہم عقل مندی کا مظاہرہ کر سکیں, ہم عقل مند بن سکیں. تو پہلا یہ کہ قرآن کی روشنی میں ہم اپنا علمی معیار بڑھائیں, انٹلیکچوئل چینج لائیں, پھر مورل چینج لائیں, اپنی زندگی کے اندر سوچیں. رمضان کے بعد ہم سوچیں صاحب میرے اندر یہ اور یہ اور یہ خامیاں ہیں, میری گفتگو صحیح نہیں ہے, میرے اندر غصہ ہے, میرے اندر سستی ہے, میرے مزاج کے اندر کاہلی ہے, میں بہت ایکٹیو نہیں ہوں. میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں اور میں اپنی زندگی کی تبدیلی کی طرف توجہ دوں, اور قرآن مجید میری اصلاح کے لیے کافی ہے. میں قرآن اور حدیث کو اگر تھام لوں تو ہماری زندگی کے اندر اصلاح آ سکتا ہے. تو انٹلیکچوئل چینج اور مورل چینج لانا چاہیے, اور قرآن کی بنیاد پر جو قرآن نے کہا تزکیہ, تزکیہ یہی ہے کہ ہماری زندگیوں کی اصلاح ہو, ہماری زندگیوں کی خامیوں کو دور کرنا. کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیجیے, تزکیے میں 2 پروسیس ہے. ایک تو یہ کہ ویڈز جیسے کسی ہاں اگ جاتے ہیں کسی کھیتی کے اندر, تو ان خودرو پودوں کو نکالنا اور نئی کھیتی بونے کا نام اصل میں تزکیہ ہے. ہمارے مزاج کے اندر سے خرابیوں کو نکالنا اور اچھائیوں کو پیوست کرنا اور اچھائیوں کو پیدا کرنا, یہ ہے تزکیہ. اور قرآن نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا, قرآن کی بنیاد پر آپ نے لوگوں کا تزکیہ کیا. تو ہمارا ایک کام یہ ہے کہ ہم اپنے اندر علمی تبدیلی لائیں, اخلاقی تبدیلی لائیں, ہم تربیت اپنی آپ کی کریں, ہم تزکیہ کریں, ہم حکمت حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ نقطہ نمبر ایک ہے.
نقطہ نمبر دو یہ ہے کہ قرآن مجید کو کیوں بھیجا گیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم ہوا ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت لوگوں کے سامنے کروں. لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ ایک غرض و غایت یہ ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح کروں, لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کروں, لوگوں کے ذہن و فکر کا تزکیہ کروں. ایک کام تو اللہ کے رسول کا یہ تھا. دوسرا کام یہ تھا اللہ کے رسول کا قرآن کے ذریعے سے دنیا میں قرآن کو نافذ کرنا, ایکچولائزیشن آف قرآن جسے کہیں گے, نفاذ شریعت. قرآن کی تلاوت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش الہان قاری بن کر دنیا میں نہیں آئے کہ لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کر سنائے اور بہترین انداز میں لوگوں کی داد لے اور واہ واہ لے. ایسی قرآن کرنے کے لیے دنیا میں آپ نہیں آئے. آپ دنیا میں کتاب کو لائے تھے تاکہ دنیا کے اندر عدل کا, قسط کا نظام قائم کریں. جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہمارے طلبا نوجوانوں کے سروں سے بات نکل جاتی ہے, آگے نکل جاتی ہے. ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا کام قرآن مجید کو صرف پڑھنے کا نہیں ہے, قرآن کے احکامات کو دنیا میں نافذ کرنے کا. ہم نے سورہ نور کا مطالعہ کیا, اس میں کتنے احکام ہیں. سوچیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا حکم ہے تو مستعد ہوتے ہیں, لیکن زانی کو کوڑے مارنے کا حکم ہے تو ہم کیوں ہمارے کانوں میں کیوں جو نہیں رہتی اور کیوں ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. سورہ نور کے کتنے احکامات ہم نے پڑھے, 18 احکامات کا مطالعہ کیا. ان احکامات کو کب ہم ایکچولائز کریں گے, کب ہم اسے زمین پر نافذ کریں گے؟ اگر وہ احکامات دنیا میں نافذ ہوئے تو زمین سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا اور عدل و قسط کا قیام ممکن ہے, اور یہ قرآن ہی کے ذریعے سے ہوگا. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی دعوت کو ہم عام کریں, اتنا عام کریں کہ معاشرے پر اس کو نافذ کریں. ممکن ہے کہ 40-50-100 سال میں نہیں, 200 سال کے بعد اس ہندوستان میں قرآن مجید نافذ ہو سکتا ہے, لیکن ہم پتھر بن کر, فاؤنڈیشن سٹون بن کر, بنیاد کا پتھر بن کر آج کام کریں, آئندہ آنے والی نسلیں اس قرآن مجید پر اتنا کام کریں گے کہ قرآن مجید ہندوستان میں چھا جائے گا, نافذ ہو جائے گا, قرآن کے احکام نافذ ہوں گے. میں وہ آیت آپ کے سامنے بتاؤں جس میں فرمایا گیا قرآن کو کیوں بھیجا گیا. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. یہ سورہ حدید کی آیت ہے جس میں فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ, اور کتاب دے کر ہم نے بھیجا اور میزان دے کر ہم نے بھیجا تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و قسط قائم ہو. لیقوم الناس بالقسط, عدل کا نظام قائم کریں, اس لیے رسولوں کو ہم نے بھیجا. لیکن عدل کا قسط کا نظام قائم ایسے ہی نہیں ہوتا, تبلیغ سے نہیں ہوتا, واضح نصیحت سے نہیں ہو جاتا, دعاؤں سے صرف جو ہے کبھی بھی دین غالب نہیں آتا. دین غالب آتا ہے دعاؤں کے ساتھ, محنت کے ساتھ. وانزلنا الحدید, لوہا کو ہم نے نازل کیا, اور لوہے کے اندر بڑی سختی ہے, بڑی قوت ہے, اور قوت بھی ہے اس کے اندر, اور اس میں بہت منافع کثیر بھی ہے. اس پر ہمارے ایک بزرگ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوہا کو اس لیے نازل کیا تاکہ قرآن کو نافذ کرنے میں آسانی ہو. یعنی یہ کہ جنگی قوت اس کے اندر ہے, قوت کو حاصل کرو. قرآن نے کہا کہ پاور کو حاصل کرو, قوت کو حاصل کرو. قوت حاصل کرو گے تو قرآن مجید کو نافذ کرنا معاشرے میں آسان ہے. قوت کو کیسے حاصل کیا جائے آج وہی ہمارا موضوع میں طلبا کے سامنے رکھوں گا. لیکن قرآن نے کہا کہ حدید یعنی لوہا ہم نے اتارا, جنگی ساز و سامان کے لیے ہم نے اتارا, اور جنگ کرنی پڑے گی اسلام کو نافذ کرنے کے لیے. لوہے میں بہت زور ہے, لوہے میں بہت قوت ہے, لوہے کے اندر اسٹرینتھ ہے, لوہے کے اندر پاور ہے, لوہے کے ذریعے سے ڈسپلن پیدا کیا جا سکتا ہے, لوہے کے ذریعے سے سینکشن کیا جا سکتا ہے. یہ سب باتیں مفسرین نے لکھی ہیں. لوہے میں دو فائدے ہیں, ایک تو اس کے جنگی استعمالات ہیں اور ایک ہے اس کے انڈسٹریل استعمالات, یعنی ملٹری یوزیج اور انڈسٹریل یوزیج. قرآن مجید کی اس آیت کا فائدہ امریکہ اور جاپان نے اٹھایا. انڈسٹریل یوزیج جاپان نے کیا, ملٹری یوزیج امریکہ نے کیا, اور ہم محض قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے رہ گئے. ہم نے اس سے زیادہ کچھ کام نہیں کیا. قرآن نے کہا کہ وانزلنا الحدید, ہم نے لوہا نازل کیا جس میں ملٹری پاور بھی ہے, انڈسٹریل پاور بھی ہے. جاپان نے انڈسٹریل پاور کا استعمال کیا, امریکہ نے ملٹری پاور کا استعمال کیا لوہے سے, اور ہم صرف قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے رہ گئے. یہاں مولانا امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں قرآن کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے قوت حاصل کرنا لازم ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوہے ہی کے ذریعے سے ہو. اس زمانے میں لوہا قوت کا ذریعہ تھا, قوت اس سے لوگ حاصل کرتے تھے. لیکن آج ہم تلاش کریں کہ قوت کس میں ہے, پاور کس میں ہے. ان کو حاصل کرنا امت مسلمہ کے نوجوانوں پر فرض ہے, لازم ہے. اور قوت کو حاصل کریں گے تو ہم اسلام کو دنیا میں نافذ کر سکیں گے. ہم بے قوت رہیں گے تو اسلام نافذ نہیں ہوگا. قوت کن چیزوں میں ہے آج میں اپنے نوجوانوں کے سامنے بات عرض کرنا چاہتا ہوں. قوت کی تین شکلیں ہیں, پاور کی تین شکلیں ہیں. ان تینوں پاور کو ہم کو حاصل کرنا پڑے گا. ایک تو یہ ہے کہ طاقت جسے کہیں گے ہم, ایک ہے معیشت اور ایک ہے حکمت. طاقت, مال اور علم. انگلش میں آپ اسے سمجھنا چاہیں تو آلوین ٹافلر نے لکھا ہے ٹرپل ایم, یعنی مزل, منی اور مائنڈ. یہ تین قوت کی شکلیں ہیں, مزل, منی اور مائنڈ. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مزل کی جگہ فورس استعمال کریں, فورس کا لفظ آتا ہے, اور منی کی بجائے ویلتھ کہہ لیجیے آپ, اور مائنڈ کی بجائے نالج کہہ لیجیے. لیکن یہ تین شکلیں ہیں قوت کی، کہ ایک تو فورس کا استعمال ہو، طاقت کا استعمال ہو، دوسرا یہ کہ مال کا استعمال ہو، اور تیسرا یہ کہ علم کا استعمال ہو. اور آج اسلام کو اگر نافذ کرنا ہے ہندوستان میں، کہیں بھی اسلام کی خدمت کرنی ہے، تو ان تینوں قوتوں کو ہم کو حاصل کرنا پڑے گا. ان تین قوتوں کے بغیر ہم دنیا میں اسلام کی کوئی صحیح خدمت انجام نہیں دے سکتے. ہم میں نے جیسے کہا کہ صرف ہم کچھ الہان خاری اور شیری بیاں واعظ بن کر دنیا میں ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. ہمارے نوجوانوں کو ان تینوں قوتوں کو حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے قوت چاہیے. قوت کی تین شکلیں ذرا نوٹ کریں ہم. پہلی شکل تو یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ مزل، یعنی طاقت کی قوت ہے. دوسری قوت وہ ہے جسے ہم کہیں گے کہ مال کی قوت. اور تیسری قوت حکمت کی قوت، علم کی قوت. یہ تینوں قوتوں کے استعمال ایک باپ اپنے بچے پر کرتا ہے، مثال کے طور پر چونکہ عورتیں بھی ہمارے پروگرام میں، ان کو بھی سمجھنے کے لیے. دیکھیں، ایک بچے کی تربیت کے لیے ہم تینوں قوتوں کا استعمال کرتے ہیں. بچہ جب شرارت کرتا ہے تو ہم کبھی اس کی پٹائی کرتے ہیں، مارتے ہیں، مار کر اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنی بات کو اس پر نافذ کرنے کے لیے مارتے ہیں، گویا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچہ وہاں آپ کے پاس نہ جائے. ہم اپنی بات کو اس پر نافذ کرنے کے لیے یا تو ہم اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، مارتے ہیں اسے، یا پھر جو ہے اسے بچے کو پیسے کے ذریعے سے چاکلیٹ دلاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں تاکہ بچہ ہماری بات سنے، پیار سے دیتے ہیں. یا پھر ایک اسے جو روزانہ خرچ کا جو پیسے دیا جاتا ہے وہ روک لیا جاتا ہے، ویلتھ ہے وہاں، ہم نے پیسے کا استعمال کیا. اور سب سے اعلیٰ معیار یہ ہے کہ ہم اسے اخلاقی کہانیاں سنائیں، اس کی تربیت کریں، اسے علمی معیار پر اتنا بلند کریں کہ وہ ہماری بات سمجھنے کے قابل ہو جائے. تربیت کے لیے ہم تینوں قوت کا استعمال کرتے ہیں، طاقت کو بھی استعمال کرتے ہیں، پیسوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، علم کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں. میں نے مثال دی ہے طلبا کے سمجھنے کے لیے. میں اب آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ تینوں قوت میں کوالٹی کے لحاظ سے جو طاقت، جسے فورس کہتے ہیں ہم، جسے ہم مزل پاور کہتے ہیں، وہ سب سے لوئسٹ کوالٹی ہے، یعنی معیار کے لحاظ سے سب سے چھوٹے معیار کا، ادنا معیار کا یہ گویا کہ معیار کی قوت ہے. مزل پاور، مزل پاور کے ذریعے سے آپ کسی کو مار سکتے ہیں، گولی کے ذریعے سے، بندوق کے ذریعے سے، فلاں کے ذریعے سے، پولیس کا جو فورس ہے، پولیس فورس بھی اسی میں آ جائے گی. تو ان سب فورسز میں لوئر کوالٹی آف پاور یہ ہے. اس سے اوپر کی جو پاور ہے وہ ویلتھ ہے. ویلتھ کے ذریعے سے آپ لوگوں کو پنش بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کو ریوارڈ بھی دے سکتے ہیں. لیکن سب سے اعلیٰ قوت، سب سے اعلیٰ پاور ہے نالج کا پاور. نالج کا پاور اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہم لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، لوگوں کو صحیح راستے پر لا سکتے ہیں، لوگوں کو نفع بخش کام کر سکتے ہیں. یہ تینوں پاور کا استعمال ہم کو کرنا چاہیے. اب آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ طاقت کی شکلوں میں، یعنی جیسے پہلے کہا میں نے مزل پاور جیسے کہتے ہیں طاقت کی شکلیں، وہ آج کے زمانے میں کیا ہیں اور اسلام کے لیے ہم کو ان سب پاور کو حاصل کرنا پڑے گا. ایک تو یہ کہ طاقت کی شکل میں شرعی جو طاقت ہے، جسے ہم کہتے ہیں سیکنڈری انفورسمنٹ سسٹم. سورہ نور میں جو قوانین آئے وہ قوانین خود معاشرے کو سیدھے رکھنے کے لیے کافی ہے. یعنی زانی کو سنسار تو کریں گے، وہ آخری قوت ہے، لیکن سنسار کرنے سے پہلے شرعی قانون خود، اسلام کا قانون خود گویا کہ ایک فورس سے لوگوں کو روکنے کے لیے، لوگوں کو زنا سے روکنے کے لیے، بدکاری سے روکنے کے لیے، گویا کہ معلوم ہے کہ شریعت قانون یہ بھی فورس ہے. کس فورس کا استعمال کرنا چاہیے؟ آئی اے ایس آئی پی ایس آفیسر بنتے ہیں، یہ بھی فورس ہے، یہ بھی قوت ہے. ہمارے طلبا کو یہ قوت بھی حاصل کرنا چاہیے. پھر اسی طرح بیلٹ ہے، یعنی ووٹ، یہ بھی ایک قوت ہے، اس قوت کا بھی استعمال کرنا چاہیے. پھر اسی طرح قانون دانی، یعنی وکلا، وکیل جو بنتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی قوت ہے، اور حکومت اس قوت کا استعمال کرتی ہے قانون کی قوت کو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ میں اس وقت 57 لاکھ بزنس اسٹیبلشمنٹ ہیں، 50 پر 7 لاکھ تجارتی ادارے ہیں، اور لائرز کتنے ہیں؟ 6,55,000 لائرز ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ہر 9 تجارتی ادارے کو ایک لائر ہے. یعنی قوت، قانون کی جو قوت ہے وہ بہت اہم ترین قوت ہے، اور قانون دان بننا چاہیے. اور سب سے بڑی ٹریجڈی ہے مانی بڑی معاشرے کی کہ ہمارے پاس ڈاکٹر سے، انجینئر سے، سب کچھ ہیں، لیکن ایک قانون دان ہمارے پاس کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے. قانون دان بننا اور قانون کی قوت کو حاصل کرنا یہ بہت اہم ہے، اور اس دنیا میں جینے کے لیے اور اپنے حقوق کو منوانے کے لیے قانون کی قوت کو حاصل کرنا چاہیے. لیکن ہمارے مسلمان اور نوجوان ہیں کہ اس قوت سے ہم بے بہرا اور اس قوت سے ہم خالی ہیں، تو ان قوتوں کو ہم استعمال کرنا چاہیے. نمبر ایک، اور لائرز کو خاص کر کہا جاتا ہے ہائرڈ گن، یعنی کرائے کی قوت، کرائے کے پولیس ہوتے ہیں وہ کرائے کی قوت ہے. تو قانون دانی، آئی اے ایس آفیسر، آئی پی ایس آفیسر، اور پولیس میں جانا، اور ملٹری میں جانا، اور بیلٹ کا استعمال کرنا، اور الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا، اور جو پبلک ووٹ ہے، یہ ساری قوتوں کا استعمال اسلام کے لیے ہونا چاہیے. طاقت کی پہلی شکل ہے یہ. طاقت کی دوسری شکل مال ہے، جسے ہم کہتے ہیں منی پاور. منی پاور، اور منی پاور ایسا ہے کہ آج انقریب زمانہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ مال کی فراوانی ہو رہی ہے. ہمارے مسلمان طلبا نوجوانوں کو اس میدان میں آگے بڑھنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ وانی بڑی کے معاشرے میں ایک چمڑے کی تجارت کے علاوہ اور کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہے، اور کوئی سورسز نہیں ہے کمانے کے. ہمارے طلبا نوجوانوں کے سامنے مختلف ذرائع کو کھول کر بتانا چاہیے، ان کے سامنے لیکچرز کے ذریعے، پروگرام کے ذریعے، سیمینار کے ذریعے، ان کو مختلف جو میدان ہی کمانے کے. اس لیے کہ امت مسلمہ غریب اور مفلوک الحال نہیں بن سکے. حضرت عمر کے زمانے میں اتنی فراوانی مال کی آ گئی تھی، لوگ مال لے کر نکلتے تھے زکات دینے کے لیے، لیکن زکات دینے والا نہیں ہوتا تھا. امت مسلمہ کو مال کی قوت بھی حاصل کرنی چاہیے لیکن اپنا پیٹ پالنے کے لیے نہیں ہے، اپنی کوٹی اور بنگلے کے لیے نہیں ہے، امت کی سربلندی کے لیے اور اسلام کی خدمت کے لیے ہم کو مال بھی کمانا چاہیے اور مال کی قوت بھی حاصل کرنا چاہیے، اور مال کمانے کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع سے واقفیت بہم پہنچانی ہمارے معاشرے کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ کیا کیا سورسز ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے نوجوان مال کما سکتے ہیں اور مالی قوت حاصل کر سکتے ہیں. امت مسلمہ آج اگر پچھڑی ہوئی ہے اور آج بیکورڈ ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ غریب ہے اور پاورٹی لائن سے نیچے ہے امت مسلمہ. اور حتیٰ یہ کہ اس رپورٹ میں بتایا گیا شیڈیول کیا ہے اور شیڈیول ٹرائب کے لوگوں کا پر کیپٹا انکم اور ان کی آمدنی مسلمانوں کی آمدنی سے بہتر ہے اور اونچے ہی وہ، اور مسلمان اس سے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں اور غربت کے گویا کہ مذلت میں اور خیر مذلت میں گرے ہوئے ہیں. امت مسلمہ کے نوجوانوں کو مالی قوت حاصل کرنی چاہیے. میں صرف اتنا نقطہ آپ کے سامنے واضح کروں کہ مالی قوت اس تیزی کے ساتھ اس وقت دنیا کے اندر مال کی فراوانی ہو رہی ہے اور یہ قوت اس طرح سے لوگ حاصل کر رہے ہیں کہ انقریب وہ زمانہ آئے گا کہ ہر کام کے لیے اب کر ختم ہو جائیں گے، نوٹ ختم ہو جائیں گے، پیپر پرنٹڈ کرنسی ختم ہو جائیں گے اور ہر چیز کے لیے کارڈ تیار ہو چکا ہے اور کارڈ کے اتنے سسٹم آ گئے ہیں کہ آئندہ 20-25 سال کے بعد خود پانی بڑی میں ہم دیکھیں گے کہ راشن کارڈ ختم ہو جائے گا، طلبا نوجوانوں کے فیس کے لیے جو پیسے لے جا کر کیو میں کھڑنا ختم ہو جائے گا اور نئے نئے ذرائع سے پیسے کا ریل فیل ہونے لگے گا، لیکن وہ پیسے جو ہے کرنسی کی شکل میں نوٹ کی شکل میں نہیں ہوں گے. اس وقت ویزا کارڈ دنیا میں اس وقت 20 کروڑ سے زیادہ ویزا کارڈ اس وقت سرکولیشن میں، اور اسی طرح اسمارٹ کارڈ کے نام سے یہ کارڈ ہیں، کریڈٹ کارڈ ہیں، ڈیبٹ کارڈ ہیں، کتنے کارڈ ہیں، یہ کارڈ کا سسٹم ان قریب آنے والا ہے اور ان سب چیزوں سے ہم کو فائدہ اٹھانا پڑے گا اور اسلام کے لیے اس سب کو استعمال کرنا پڑے گا. 61 ملین یعنی کہ تقریباً 6 کروڑ جو اس وقت اسمارٹ کارڈ دنیا میں موجود پائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اور ایسے ایسے کارڈ آ رہے ہیں، سپر اسمارٹ کارڈ ایک کارڈ آ رہا ہے، وہ کارڈ جب آئے گا تو گویا کہ بینک ہوگا جو آپ اپنے پرس میں رکھیں گے اور جب ضرورت پڑے کہ جہاں نکالیں گے اور آپ کے گھر سے پیسے نکالنے کی پوزیشن میں آئیں گے، بینک سے نہیں، آپ کے گھر میں جو پیسے رکھا ہوا ہے اس کا استعمال آپ اپنے جیب کے کارڈ سے کریں گے جسے سپر اسمارٹ کارڈ کہیں گے. پھر اس کے بعد پری پیڈ میگنیٹک کارڈ آج جاپان میں سب سے زیادہ عام ہے، 1 کروڑ کارڈ پر منتھ، 1 مہینے کے اندر 1 کروڑ کارڈ بکتا ہے، ہندوستان میں بھی وہ کارڈ آ جائیں گے. جبکہ پری پیڈ میگنیٹک کارڈ ٹرین کی ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، جائیں گے آپ ٹرین کے لیے پنچ کر دیں گے آپ کو ٹیلی فون کال کے لیے جیسے آج سعودی وغیرہ میں، تو اس طرح سے پری پیڈ میگنیٹک کارڈ مختلف کارڈ یہ معیشت کے میدان میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آئندہ 25 سال کے اندر جو انقلاب آئے گا وہ یہ کہ راشن کارڈ کا سسٹم ختم ہو جائے گا، بیسک کارڈ ہر گھر کو تقسیم کر دیا جائے گا، آپ کے گھر کے لحاظ سے آپ کو 10 کلو چاول 5 کلو شکر فلاں فلاں ہے تو آپ کے بیسک کارڈ میں وہ آ جائے گا، اب راشن کارڈ نہیں ہوگا، آپ جائیں گے اور پنچ کریں گے تو ہر مہینہ آپ کو جتنا چاول ملنا ہے جتنا شکر ملنا ہے اتنا آپ کو مل جائے گا، بیسک کارڈ آ جائے گا، آپ کے راشن کارڈ ختم ہو جائیں گے. بچوں کو آپ اسکول بھیجیں گے تو بچوں کو پیسے نہیں دے کر بھیجیں گے بلکہ بچوں کو کڈنی کارڈ نام سے کارڈ آنے والا ہے آئندہ 10-12 سال میں، کڈنی کارڈ جب آ جائے گا تو آپ بچوں کو جو کارڈ دے کر بھیجیں گے اور اس میں پروگرام کارڈ ہوگا کہ میرا بچہ اگر کول ڈرنک نہیں پینا ہے تو آپ کا کارڈ بتا دے گا جس میں بچے کو کول ڈرنک نہیں ملے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دہی نہ پیے تو دہی وہ کینٹین میں پینے کے قابل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا کارڈ پروگرام کارڈ ہوگا. یہ ساری تبدیلیاں دنیا کے اندر بڑی تیزی سے آ رہی ہیں اور ان سب چیزوں سے ہماری واقفیت نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کی، مال کی قوت، معیشت کی قوت، اکنامک قوت اور یہ اکنامک پاور اس کا حاصل کرنا بھی امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے اور ہمارے نوجوانوں کو یہ حاصل کرنا چاہیے. تیسری قوت وہ علم کی قوت ہے اور علم کی قوت کے پر میں نے بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی 2 سال پہلے، آپ کو یاد ہوگا. علم کی قوت یہ ہے کہ اس تیزی کے ساتھ علم کے اندر اضافہ ہو رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ گزشتہ 2000 اور 4000 سال میں انسان نے جتنا علم حاصل کیا تھا پورا 4000 سال کا علم سابقہ 20 سال کے اندر ڈبل ہو گیا. 4000 سال میں انسان نے جتنا علم حاصل کیا ہے وہ ڈبل ہو گیا صرف 20 سال کے اندر، اس حد تک علم کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. ابھی جو ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی ہے اس میں آپ کو صرف ایک میں مثال دیتا ہوں کہ پیٹریٹ میزائل، ایک میزائل ہم نے دیکھا کہ عراق پر جب جنگ عراق پر حملے ہوئے اور عراق نے 2-4 اسکڈ میزائل داغے اس پر اسرائیل پر، تو اسرائیل میں لگایا گیا تھا ہمیں معلوم ہے پیٹریٹ میزائل. پیٹریٹ میزائل کے بارے میں لیٹسٹ یہ بات آئی کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ سوچتا ہے کہ اسکڈ میزائل 1000 فٹ پر سیکنڈ کی رفتار سے وہ اڑتا ہے. اسکڈ میزائل کو جب داغا جاتا ہے 1 سیکنڈ کے اندر 1000 فٹ جو چھلانگ مارتا ہے. اتنی ٹائم کے اندر، اتنے لمحے کے اندر پیٹریٹ میزائل کا جو کمپیوٹر ہے وہ 1 ملین آپشن یعنی 10 لاکھ آپشن کو کیلکولیٹ کرتا ہے 1 سیکنڈ کے اندر. 1 سیکنڈ کے اندر 10 لاکھ آپشن کو کیلکولیٹ کرتا ہے کہ عراق میں جو اسکڈ میزائل داغا ہے اسے کہاں روکنا چاہیے، عراق کی باؤنڈری میں مارے ہوں سے ہم، جورڈان کے اندر مارے ہوں سے ہم، یا ہماری بلڈنگ پہ آ کر گرنے دیا جائے. 1 سیکنڈ کے اندر 1 ملین آپشن جو ہے لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچتا ہے کمپیوٹر پیٹریٹ میزائل کا. اس حد تک علم کے اندر اضافہ ہوا ہے، حیرت انگیز طور پر علم کے اندر اضافہ ہوا ہے اور ان سب چیزوں سے ہمارے نوجوانوں کو قوت کرنا چاہیے. اور علم کی قوت کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، گن کی قوت یہ ہے کہ جب سامنے والا استعمال کرتا ہے تو آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے, لیکن علم کی قوت یہ ہے کہ سامنے والا اگر کمپیوٹر استعمال کرتا ہے تو آپ بھی اس علم کا استعمال کر سکتے ہیں, سامنے والا اگر پیٹریٹ میزائل استعمال کرتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ علم کی قوت ہے جو بے پناہ اس کے اندر لچک موجود ہے. پھر علم کی قوت کی خاص بات یہ ہے کہ امیر غریب کمزور سب اس قوت سے بہرمند ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ بڑے خاندان کے لوگ ہوں, اس کے لیے ضروری نہیں کہ پیسے ہوں. علم کی قوت ہر غریب اور ہر کمزور آدمی حاصل کر سکتا ہے. یہ علم کی قوت کا ہم استعمال کریں. گویا کہ یہ تین قوتیں ہیں جو لوہے کی قوت کے متبادل ہیں. قرآن نے کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, ہم نے لوہے کو نازل کیا اس کے اندر پاور موجود ہے. اب یہ ہے کہ پاور شفٹ ہو چکا ہے, پاور اب تبدیل ہے قوت, اب پاور پیسے میں ہے, اب پاور جو ہے آئی اے ایس میں ہے, اب پاور آئی پی ایس میں ہے, اب پاور پولیس کے پاس ہے, بیلٹ میں ہے, اور ملٹری میں پاور موجود ہے, اکنامک کے اندر پاور موجود ہے, اور ٹیکنالوجی کے اندر اگر پاور موجود ہے تو ہمارے طلبا کو آئی اے ایس آفیسر بھی بننا پڑے گا, آئی پی ایس آفیسر بھی بننا پڑے گا, ملٹری میں بھی جانا پڑے گا, پولیس کے محکمے بھی انہیں جانا پڑے گا, اور ہمارے طلبا نوجوانوں کو مالی قوت بھی حاصل کرنا پڑے گا, اور پھر اسپیشلسٹ بننا پڑے گا, سائنٹسٹ بنے, ٹیکنالوجسٹ بنے, ٹیکنوکریٹ بنے, اسپیشلسٹ بنے, اور نیوکلیئر فزکس میں وہ پی ایچ ڈی کریں, کیمسٹری میں وہ پی ایچ ڈی کریں, ایسٹرو فزکس میں وہ پی ایچ ڈی کریں. ان قوتوں کو حاصل کر کے دین کی خدمت کے لیے استعمال کریں, اپنے پیٹ پالنے کے لیے نہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ جسے جتنا روزی دینا اتنا ضرور دے گا, لیکن اگر ہم یہ نیت کریں کہ ان قوتوں کو حاصل کر کے ہم اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے تو بہت بڑا کام ہم کر سکیں گے. آج طلبا نوجوانوں کے سامنے یہ بلند مقصد نہیں ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے مقاصد میں اترے ہوئے ہیں. آج ہمارے سامنے گفتگو کے لیے, علمی گفتگو کے لیے کوئی موضوع نہیں ہے, تو ہم گویا کہ جماعتوں پر, مسلکوں پر, اداروں پر, افراد پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. آج ہم کو کفر سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے تو ہم اپنے آپ سے لڑنے میں ہیں. ہم باطل نظریات کا توڑ نہیں کر سکے تو ایک مسلک کا دوسرے مسلک توڑ کرتا ہے, ایک جماعت دوسری جماعت کی توڑ کرتی ہے. یہ اس لیے کہ بلند نظریات ہمارے سامنے ختم ہو گئے, بلند نگاہی ہماری ختم ہو گئی, اعلیٰ ذرتی ہماری ختم ہو گئی, وسعت نظری ہماری ختم ہو گئی, تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں اور نیچ کاموں میں, پلیدگی کاموں میں اور گئے گزرے کاموں میں ہم اپنی قوت کو صرف کرتے ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وسعت نظر نہیں, کیا کام کرنا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں. اسلام کے غلبے کے لیے قرآن کے ذریعے سے اپنا تزکیہ کرنا اور دنیا میں قرآن کو نافذ کرنا, دنیا میں قرآن کو نافذ کرنا ہو تو قوت چاہیے. قوت کسی زمانے میں لوہے میں تھا, آج اگر لوہے میں نہیں اور بقیہ چیزوں میں ہے تو اس قوت کو حاصل کرنا اتنا ہی فرض ہے جتنا مسجد بنانا فرض ہے. نماز کے لیے, نماز قائم کرنے کے لیے مسجد بنانا فرض ہے, دین کو قائم کرنے کے لیے قوت کو حاصل کرنا فرض ہے. اور یہ ساری قوتیں آج بدل گئیں تو ہمارے طلبا نوجوانوں کو ان قوت سے آراستہ و بیراستہ ہونا چاہیے. ان قوتوں کا استعمال کریں تو ہم دنیا میں غالب آئیں گے, ہم سربلند ہوں گے, ہم سرخرو ہوں گے, ہمارا دنیا میں نام ہوگا, اسلام جو ہے دنیا میں غالب آئے گا. تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی اسلام کی خدمت ہوئی یا دنیا میں کوئی اور بھی نظام دنیا میں غالب آیا تو اس کے پیچھے چار پانچ فیکٹرز ہیں. وہ فیکٹرز میں رکھ کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے چلوں گا. میں نے تذکرہ کیا تھا, قریب میں ایک کتاب آئی ہے, امریکہ کے سیکرٹریٹ میں ایک ٹاپ لیول کے آدمی تھے برزنسکی کی ایک کتاب ہے دا گرینڈ چیس بورڈ. اس گرینڈ چیس بورڈ میں انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا میں پانچ بڑی بڑی مملکتیں قائم رہیں پوری دنیا میں قدیم ترین تاریخ سے لے کر آج تک. میں نے بتایا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جس میں انہوں نے بتایا کہ گریک امپائر, رومن امپائر, چائنیز امپائر, اس کے بعد یہ کہ مسلم امپائر, انہوں نے مسلم کا نام تو نہیں لیا ہے البتہ چنگیز خان کا نام لیا ہے, تو چنگیز خان کا جو امپائر تھا مسلم امپائر, پھر اس کے بعد برٹش امپائر. یہ یونیورسل, یہ عالمی قوتیں تھیں, گلوبل پاورز تھیں. اور آخری قوت ہے امریکہ, یہ چھٹی قوت ہے اس وقت دنیا میں پوری تاریخ میں. یہ چھ قوتوں کو انہوں نے انالیسس کر کے بتایا ہے کہ دنیا میں کوئی قوم کب غالب ہوتی ہے. دنیا میں کوئی قوم جب غالب ہوتی ہے تو اس کے پیچھے انہوں نے چار فیکٹر بتائے. نمبر ایک یہ ہے کہ وہ منظم لوگ ہوتے ہیں, ویل آرگنائز پیپل ہوتے ہیں. جب ویل آرگنائز کوئی قوم ہوتی ہے مغلوب ہو جاتی ہے, دنیا میں اسے ذلیل و خوار کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں عروج کا واحد راستہ تنظیم ہے, اجتماعیت ہے, آرگنائزیشن ہے. اور جب جب دنیا میں قومیں آرگنائزڈ ہوئی دنیا میں ان کو غلبہ حاصل ہوا. گریک امپائر کا مطالعہ کر کے اٹھا کر دیکھ لیجیے, الیگزینڈر جو تھا, الیگزینڈر کی قوت کیسی تھی اور اس کا شاگرد تھا سوکریٹس, سقراط, اور اس کے تحت کیسی اس نے تنظیم بنائی تھی, اور اس نے وہاں سے لے کر گریک سے لے کر ہندوستان تک اس نے فتح کیا تھا. چائنیز امپائر کا اٹھا کر مطالعہ کیجیے, کتنے ویل آرگنائز لوگ تھے. اور خود اسلام کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجیے, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کیسی عظیم جماعت تیار کی تھی, اور کیسی عظیم جماعت کہ ایک اشارے پر پوری جماعت جو ہے ایک امیر کی اطاعت میں تیار, اور اور سمندر میں کودنے کے لیے کہا جائے تو کودنے کے لیے تیار. ہمیں وہ واقعہ یاد ہے کہ جنگ احد کے موقع پر حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کھڑے ہوتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے مشورہ پوچھا, صحابہ اکرام مجھے بتاؤ مدینے میں ہم لڑیں گے یا مدینے سے باہر جا کر لڑیں گے؟ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا جو حکم ہے وہ سر آنکھوں پر, جب تک ہمارے جسم میں ایک آنکھ بھی پھرتی رہے گی ہم آپ کی اطاعت کریں گے. آپ اگر اندر لڑنے کا حکم دیں تو لڑیں گے, باہر لڑنے کا حکم دیں تو لڑیں گے, اور ہماری جسم کے اندر جب تک جان باقی ہے اے پیارے رسول ہم آپ کی اطاعت میں ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ گویا کہ منظم آپ نے جماعت تیار کی, اور ایسی بہترین جماعت دنیا کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوئی جیسے صحابہ کرام کی جماعت تھی. تنظیم اگر ہمارے اندر آ جائے, اجتماعیت ہمارے نوجوانوں کے اندر آ جائے, بڑوں کے اندر آ جائے, تو ہم غلبہ پا سکتے ہیں. اور دور نہیں جائیے, چھوٹی چھوٹی مثالیں اٹھا کر دیکھے, جن شہروں کے اندر جن گاؤں کے اندر مسلمان منظم ہوتے ہیں وہ یقیناً غلبہ پاتے ہیں. جن کمیونٹی کے اندر تنظیم ہوتی ہے, بھورا کمیونٹی, مختلف کمیونٹیوں کا اٹھا کر دیکھیے, برہمین کمیونٹی اٹھا کر دیکھے, جن کمیونٹی کے اندر تنظیم ہوتی ہے, اجتماعیت ہوتی ہے, وہ کمیونٹی غالب آتی ہے. اور جس قوم کے اندر, جس بستی کے اندر انتشار ہوتا ہے, اجتماعیت نہیں ہوتی, اسے اللہ تعالیٰ جو ذلیل و خوار کر کے رکھتا ہے. بنیادی فیکٹر یہ ہے ہمارے اندر تنظیم آئے, اجتماعیت آئے. آپ کے سامنے ہے جماعت اسلامی ہے, تبلیغی جماعت ہے, ایس آئی او ہے, جی آئی او ہے, مختلف جماعتیں. آپ کو جس جماعت پر بھی یقین ہو, اطمینان ہو, اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا یہ آپ کے لیے لازم ہے. اس لیے کہ دین کی خدمت کرنی ہو تو اجتماعی شکل میں ڈھلنا پڑے گا, اور ہماری خواہشات کو کسی امیر کے حوالے کرنا پڑے گا. دنیا ایسی ہی چلتی ہے, آپ اٹھا کر دیکھیں, غور کیجیے. ایک بیوی جو ہے اپنے آپ کو شوہر کی اطاعت میں دیتی ہے, ایک شوہر جو ہے اپنے آپ کو اپنے مالک کی اطاعت میں دیتا ہے, ایک مالک جو ہے وہ اپنے کسٹمر کی اطاعت میں دیتا ہے. دنیا ایسی ہی چلتی ہے کہ آدمی بے لگام نہیں چلتا, ہر آدمی اپنا لگام کسی کے حوالے کرتا ہے. بچہ اپنا لگام ماں کے حوالے, بیوی اپنا لگام شوہر کے حوالے کرتی ہے, شوہر اپنا لگام اس کے مالک کے حوالے کرتا ہے جہاں وہ نوکری کرتا ہے, منڈی میں اور چمڑے کے کارخانوں میں, جہاں بھی کرتا ہے, اور وہ بزنس مین جو ہے اپنی لگام دے کر رکھتا ہے کسٹمر کے ہاتھ میں. دنیا ایسی ہی چلتی ہے کہ ہم اپنا لگام کسی کے ہاتھ میں دیں تب اطاعت کریں, تو اس وقت آدمی منظم ہوتا ہے. تاکہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے, کوئی اور کنٹرول کرے گا تو ہم صحیح راستے پر چل سکتے ہیں. اس لیے اسلام میں بھی اور انسانی فطرت میں بھی یہ بات ہے کہ ہم اپنی گویا کے زنجیر دوسروں کے ہاتھ میں دیں اور کسی کی اطاعت کریں. اسلام اجتماعیت کا حکم دیتا ہے. تنظیم ہم بنائیں گے, جیسے برزنسکی نے کہا دنیا میں قومیں غالب ہوئیں تو فرسٹ اینڈ بیسک موسٹ فیکٹر ہے ان کے اندر یونٹی اور ویل آرگنائز پیپل تھے. تو اجتماعیت ہمارے اندر آنا چاہیے, اور اجتماعیت میں جب آئیں گے ہمارے اختلافات ختم ہوں گے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے کا مزاج ختم ہوگا. ایک تو یہ کہ اجتماعیت پیدا کرنا, دوسرا انسانی وسائل پیدا کرنا. یعنی یہ ہے کہ کسی قوم کو غلبہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس قوم کے اندر ٹیلنٹڈ لوگ جمع ہوں. آج امت مسلمہ کا حال اٹھا کر دیکھیں, ایک بھی آپ کو کوئی سائنٹسٹ, اسلامک سائنٹسٹ نہیں ملتا ہے, ایک بھی آپ کو اچھا اکنامکسٹ نہیں ملتا. دو چار ہیں لیکن پریکٹیکل میدان میں بہت ٹاپ لیول کے اکنامکسٹ آپ کو نہیں ملیں گے. اسلامک سوشیولوجسٹ نہیں ملیں گے آپ کو, اسلامک اینتھروپولوجسٹ نہیں ملیں گے, بڑے بڑے سائنٹیفک اداروں میں مسلمان نہیں ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی وسائل سے ہم خالی ہو چکے ہیں. ہیومن ریسورسز کو جمع کرنا یہ لازم ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, صحابہ کرام کے دور میں کیسے انسانی وسائل کو جمع کیا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو دیکھیے, صحابہ کرام کو جماعت دیکھیے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ذہین و فطین آدمی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایڈمنسٹریٹر ان کے اندر, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزنس مین, حضرت عبدالرحمن بن عوف جیسے بزنس مین, حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شاعر, حضرت سہیل جیسے خطیب, حضرت بلال جیسے غلام, حضرت صہیب رومی جیسے غلام, حضرت سلمان فارسی جیسے ذہانت والے اور آئیڈیاز دینے والے, انہوں نے جنگ خندق کے سلسلے میں مشورہ دیا تھا, حضرت ابو ذر غفاری جیسے صوفی آدمی. آپ نے ایک ایسی جماعت تیار کی تھی جس میں انسانی سماج کی ساری صلاحیتوں کو آپ نے ایکجا کر لیا تھا. آج بانی مڑی کی مثال اٹھا کر دی کہ کیا ہمارے پاس اس طرح کی ساری صلاحیتوں کے لوگ منظم ہیں؟ نہیں ہیں. تو دوسری صفت ہے وہ یہ ہے کہ انسانی وسائل کو جمع کرنا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, لائٹر موڈ میں صحابہ کرام بھی گفتگو فرما رہے تھے, اور کسی جنگ کی فتح یابی کے بعد کمرے میں بیٹھ کر گفتگو جاری تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے, ایک ایک صحابی کو کہا کہ تم اپنی خواہش بیان کرو. ایک ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے اور اپنی خواہش بیان کرتے تھے. حضرت عبدالرحمن بن عوف اٹھ کر کھڑے اور فرمانے لگے کہ میری تو تمنا یہ ہے کہ مجھے اور بہت بڑا جو ہے کوئی بزنس ٹرانزیکشن ملے, میری کوئی اور بڑی تجارت ہو, اور میں پیسے کماؤں اور میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ کسی اور ملک پر میں حملہ کروں, کسی اور قلعے کو میں فتح کروں, اور قلعے کو لا کر میں اسلام کے حوالے کروں. ہر صحابی نے اپنی خواہش بیان کی. آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میری یہ خواہش ہے کہ میرا دربار ہمیشہ عبدالرحمن بن عوف جیسے, خالد بن ولید جیسے, عبیدہ بن جراح جیسے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے احباب سے میرا دربار بھرا ہوا ہو. میری یہ خواہش ہے کہ میری جمعیت اور میری شورا اور میری جو پارلیمنٹ ہے اس میں ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہوں, یہ میری خواہش ہے. دیکھیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی وسائل کو جب جمع کر لیا جاتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی حکومت پھیل گئی. تو دوسری صفت ہے انسانی وسائل کو جمع کرنا, تیسری صفت ہے مادی وسائل کو جمع کرنا. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں اخلاقی قوت کے ساتھ مال کو جمع کرنا, انٹرنیٹ کو جمع کریں, ٹی وی کے پاور کو استعمال کریں, مختلف جو پاورس ہیں تو وہ وسائل کو ہم استعمال کریں, مادی وسائل کو. اور آخری بات یہ ہے کہ جد و جہد جن قوموں نے کی ان قوموں کو غلبہ ملا, جن قوموں کے اندر سستی, کاہلی, ٹال مٹول اور لاپزنی اور بیکار وقت گزارنا جن قوموں کے اندر آیا وہ قومیں تباہ برباد ہو گئیں. جد و جہد جس قوم کے اندر آ جائے, جس قوم کی زندگی کے اندر حرکت آ جائے, جس قوم کے اندر ایکٹیویٹی آ جائے وہ قوم غالب ہوتی ہے, اور جس کے اندر سستی آ جاتی ہے وہ اس کی موت کا وہ سامان ہے, اس کی موت کا وہ پیغام ہے. ایک مثال میں اپنے طلبہ کے لیے دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی جو ہے جا رہا تھا, باغ سے گزر رہا تھا, ہاتھ میں وہ کیچ بھی رکھا ہوا تھا ایک ڈبے میں, ایک چڑیا بیٹھ کر گا رہی تھی. چڑیا نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو, اس کسان سے پوچھا, کہا کہ میں اس کیچوے کو بیچ کر, ان کیچوں کی جو ڈبے میں رکھا ہوں میں, ان کیچوں کو بیچ کر میں ایک فیدر لانا چاہتا ہوں, میں اپنے گھر میں جو ہے کسی کام کے لیے مجھے ایک پرس چاہیے. چڑیا نے کہا کہ کہاں کاہے کو مارکیٹ جاتے ہو, لاؤ میں اپنا ایک پر دیتی ہوں. تو اس نے اپنا ایک پر نکال کر چڑیا نے دے دیا اور ان کیچوں کو لے کر کھا لیا. پھر دوسرے دن وہ گیا کیچوے لے کر, پھر چڑیا نے پوچھا کہاں جا رہے ہو, اس نے کہا کہ میں مارکیٹ جا رہا ہوں کیچوں کو بیچ کر ایک پر حاصل کرنے کے لیے. اس نے کہا نہیں میں تو حاضر ہوں, میں ایک اور پر دے دیتی ہوں. اس نے ایک اور پر دے دیا, ایک کیچوں کو لے لیا. لہذا یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ پرندہ, وہ چڑیا جو ہے پروں سے خالی ہو گئی, اب وہ موت کا شکار ہو گئی, اس لیے کہ اس نے سستی اور کاہلی کی, اڑ کر محنت کر کے جدوجہد کر کے جا کر کیچوں کو تلاش کرنے کا اس نے ہمت نہیں کیا اس پرندے نے, اور پر نکال نکال کر دے کر فری میں اور مفت میں اس نے غذا حاصل کیا. تو ایک دن ایسے آیا کہ وہ پرندہ اڑنے کے قابل نہ رہا اور موت کا شکار ہو گیا وہ پرندہ. یہی مثال ہے اصل میں ان لوگوں کی جو جدوجہد نہیں کرتے, جو محنت نہیں کرتے, جو حرکت نہیں کرتے, وہ اپنی موت آپ مرتے ہیں. اور زندگی کی علامت حرکت ہے, جو لوگ حرکت کریں گے وہ زندہ رہیں گے, وہ سربلند ہوں گے. ہمارے نوجوانوں کو زندگی میں جد و جہد کرنے کی ہمت ہونی چاہیے اور جد و جہد کا شعار پیدا کرنا چاہیے, اور جد و جہد میں کامیابی ہے. میں یہ بات آخری طور پر کہہ دوں کہ جو لوگ ایکٹیو ہو جائیں گے, جو لوگ متحرک ہوں گے دین کے لیے, رمضان میں تو متحرک تھے, صبح اٹھتے تھے, سحری کرتے تھے, دن میں شاپ کو اور ٹینری کو اور منڈی کو اور تجارت کو, دکان کو جاتے تھے, نماز کے لیے آتے تھے, درس قرآن کے پروگرام میں آتے تھے, وی ویئر ویری ایکٹیو, ہم بہت ہی ایکٹیو رہے, لیکن اس کے بعد ہم سست ہو جاتے ہیں, کاہل ہو جاتے ہیں, زندگی میں کوئی حرکت نہیں. اور حرکت اور جدوجہد پیدا کریں تو یہی کامیابی ہے. منزل پر پہنچنے کا نام کامیابی نہیں ہے, منزل کی جانب دو قدم اٹھانے کا نام کامیابی ہے. اڑان بھرنے کا نام کامیابی نہیں ہے, گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش کا نام کامیابی ہے. ہمارے طلبہ نوجوانوں کے معلوم ہونا چاہیے کہ یہی اصل میں کامیابی ہے. اور کسی چیز کو حاصل کرنے کا نام کامیابی نہیں ہے, حصول کی کوشش کا نام کامیابی ہے کہ آدمی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایکٹیو ہو جائے, کوشش کرے, تو یہ کامیابی ہے. اس کامیابی کے لیے ہم کو کام کرنا چاہیے. اور آخر بات میں اپنے طلبہ نوجوانوں سے اور بزرگوں سے اپنے عزیزوں سے کہوں گا کہ ہم کو اسلام کی خدمت کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے اور قوتوں کو حاصل کرنے کے لیے, ان ساری چیزوں کو کام کرنے کے لیے, اجتماعی زندگی منظم کرنے کے لیے ہمیں جو ہے کسی اچھے وقت کے انتظار میں بیٹھنا نہیں چاہیے. ہر آدمی سوچتا ہے صاحب ابھی تو میں پڑھ کر فارغ ہوا ہوں, اچھی نوکری مل جائے تب میں تھوڑا سا یہ سہیوگ کے ساتھ جماعت کے ساتھ مل کر ایکٹیو ہو جاؤں گا. جب آدمی کو نوکری ملتی ہے, کچھ کام ملتا ہے, تو سوچتا ہے کہ ابھی تو میں نیا کام میں گیا ہوں, ذرا مجھے کام سیکھنے دیجیے, میں تھوڑا اور ذرا کنٹرول حاصل ہو جائے تب میں اس کے بعد اور تھوڑا ایکٹیو ہو جاؤں گا. یہ ہماری مثال ہے تو ہم سوچیں گے صاحب ایک سائٹ ہے اور تھوڑا سا دو چار سائٹ ہو جائے تو آمدنی زیادہ ہو جائے گی, اس کے بعد ہم دین کے لیے کام کریں گے. پھر آدمی کو جب دو چار سائٹ ملنے لگتے تو سوچتا ہے کہ انشاءاللہ ابھی میں وقت فارغ کروں گا, لیکن اگر مجھے دو چار سپروائزر مل جائیں اور میں ان کو ٹھیک ٹھاک ان کو بٹھا دوں, ٹرین کر دوں, اس کے بعد میں دین کے لیے جماعت کے لیے کام کرنے لگوں گا. آئیڈیل ٹائم کی تلاش وہ یہ کہ بے وقوفی ہے, کبھی زندگی میں وہ آدمی کو جو ہے آئیڈیل ٹائم اور آئیڈیل حالات اور مثالی حالت کبھی نہیں آتی. پھر آدمی سوچتا ہے کہ صاحب میرا بزنس اتنا بڑھ گیا, تھوڑا سا میں کمپیوٹر لے لوں, تھوڑا سا میں اکاؤنٹنگ وغیرہ کو میں منظم کر لوں, اس کے بعد میرے پاس وقت ملے گا, میں اور کام کے لیے نکلوں گا. پھر آدمی سوچتا ہے کہ میرے سائٹس تو ادھر ادھر پھیل گئے, میں تھوڑا سا ایک بائک لے لوں, اس کے بعد مجھے وقت بچ جائے گا, ابھی تو میں چل کر آ رہا ہوں جا رہا ہوں. پھر آدمی سوچتا ہے کہ اب میرا کام اور پھیل گیا, میں ایک کار لے لوں. آدمی سوچتا جاتا ہے کہیں اسے آئیڈیل ٹائم اور آئیڈیل سچویشن مثالی حالت اسے زندگی میں کبھی میسر نہیں آتی. پوچھ لیجئے کسی سے, بزرگوں سے پوچھ لیجئے, اور جب سے نوجوان تھے اور آج جب پہنچے تو انہوں نے کتنے خواب دیکھے, لیکن کبھی ان کے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوئے, کبھی زندگی میں مثالی حالت نہیں آتی. آدمی سوچتا ہے پرسکون ہو, اچھی بیوی مل جائے, بہترین بچے مل جائیں اور ساری سہولتیں میسر آئیں, نہیں ہوتا. شادی کر کے دیکھیے آپ کو مسائل آئیں گے, بچے پیدا ہو کر ہونے کے بعد دیکھیے زندگی میں اور آپ کا ٹائم جو ہے ٹائٹ ہو جائے گا. زندگی میں کبھی آئیڈیل سچویشن اور مثالی حالت نہیں آتی. جو سچویشن ان دا گیون سچویشن وی ہیو ٹو ورک, جو جو آپ کو موقع دیا گیا ہے غنیمت جان کر اس میں کام کرنا چاہیے اور اس میں محنت کرنی چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے. اور اگر ہم یہ کام کریں گے، مشکلات ضرور آئیں گے، مخالفتیں ضرور ہوں گی، فتوے ضرور لگائے جائیں گے، سیمیناریں ضرور ہوں گی، ان سب سے نظر پھیر کر کام کرنا چاہیے. اس لیے کہ مشکلات اور نامسائل حالات ہی میں ہماری صلاحیتیں ابھرتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ قوس قزح کے لیے، رینبو کے لیے سورج بھی چاہیے اور بارش بھی چاہیے، گرمی بھی چاہیے اور بارش بھی چاہیے. جب دونوں چیزوں کا جمگھٹ ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، تب جو ہے کلر فل جو ہے آپ کو وہ ویب گیار ملتا ہے، رینبو ملتا ہے. اسی طرح زندگی کے اندر خوشنمائی اور خوش رنگی اس وقت آتی ہے جبکہ آپ کو نامساعد حالات سے اور اپوزیشن سے، مخالف قوتوں سے آپ کو کام کرنا پڑے. اس کے درمیان تب آپ کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں اور آپ رنگین بن کر دنیا پر چھا جاتے ہیں. حالات ایسے ہی ہوں گے اور مشکل حالات میں ہی کام کرنا پڑے گا. معاشی مشکلات ہوتے ہیں، سماجی مشکلات ہوتے ہیں، علم کی کمی ہوتی ہے، مختلف مشکلات کے تحت ہم کو کام کرنا چاہیے. اور انہیں حالات کے اندر کام کریں گے تو ہماری صلاحیتیں نکھر کر آئیں گی. گویا کہ میں نے اپنی گفتگو کو ختم کر لی. آخری آیت جو سورہ نمل کی تھی، جس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مظہر ہوں. حضرت ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ ایک امت کو برپا کیا جائے، قرآن کی دعوت کو عام کیا جائے اور قرآن کے ذریعے سے لوگوں کا تذکیہ کیا جائے. تو ہم نے اس چیز کو بھی نوٹ کیا. پھر قرآن دنیا میں اس لیے آیا کہ اسے نافذ کیا جائے، تو ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ قرآن کو نافذ کرنے کے لیے کیا کیا قوتیں درکار ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا میں جو قومیں غالب ہوئیں ان کے اندر چار صفات تھیں. ایک تو وہ منظم کمیونٹیز تھیں، دوسرا ہے کہ ان کے پاس انسانی وسائل تھے، تیسرا یہ کہ مادی وسائل تھے، اور چوتھا یہ کہ وہ قومیں جد و جہد کرنے والی قومیں تھیں. آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ وہ جد و جہد نہیں کرتی، وہ ان ایکٹیو قوم ہے. ہم صرف پانی بڑی تک نہ دیکھیں، پورے ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں پر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہمارے نوجوان، اللہ کا فضل ہے پانی بڑی اور تمل ناڈو میں نہیں ہے، میں نے بہار اور یو پی وغیرہ میں دیکھا ہے، جا بجا کیرم بورڈ کے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے کمرے ہوتے ہیں اور وہاں لوگ کیرم میں جمع ہوتے ہیں، اور پھر وہ چوراہوں پر اور چبوتروں میں بیٹھ کر پتہ نہیں مختلف قسم کے جو کھیل کھیلتے ہیں. پورے بہار اور یوپی کے اندر ایک ایک گلی کے اندر گویا کہ اس طرح کا کلب پایا جاتا ہے. ہمارے نوجوانوں کے اندر ایکٹیویٹی نہیں، حرکت نہیں، جدوجہد نہیں، کچھ بننے کا عزم نہیں ہے. تو میں نے یہ بتایا کہ ان سب چیزوں کا اگر ہم اہتمام کریں تو ہم دنیا میں سرخرو ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں تربلند کرے گا، عزت کا مقام ملے گا، دنیا بھی ملے گی، پیٹ بھر کر کھائیں گے، ہم بیوی بچوں کو کھلائیں گے پلائیں گے اور خوشی کی زندگی یہاں بھی بسر کریں گے. اب جنت تو ہمارا انتظار کر رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں قرآن سے وابستگی اختیار کی اور جو منظم زندگی بسر کرتے رہے اور جو دین کی خدمت میں لگے رہے. ان شاء اللہ ان کے لیے جنت منتظر ہے، انتظار کر رہی ہے. ہم سب جب جائیں گے تو دلہن کی طرح جنت کو سنوار کر سنگھار کر ہمیں اس کے اندر داخل کیا جائے گا. وہ جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، لیکن کب؟ جبکہ ہم منظم ہوں، جبکہ ہم صلاحیتیں پیدا کریں، جبکہ ہم قوت حاصل کریں، جبکہ ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں، تب ہم کو جنت ملے گی. ورنہ خواہشوں سے، تمناؤں سے اور آرزوؤں سے کبھی ان چیزیں نہیں ملتی. آخر میں یہ بات ہے کہ سب آپ لوگ آتے رہے، بہت خوشی کی بات تھی، بڑا ہی پیارا ماحول ہوتا تھا اور اتنا سہانا ماحول ہوتا تھا. ہمارے ذمہ داران کہتے ہیں کہ سب سے ریموٹ مسجد ہے یہ وانی باڑی کی، گمنام مسجد ہے، خاموشی چھائی بھی رہتی 11 مہینے، لیکن وہ پوری خاموشی کو آپ بدل دیتے ہیں 1 مہینے کے اندر. اتنی ایکٹیویٹی، اتنی سرگرمی، اتنا رونق، اتنی بہار یہاں اس مسجد کے اندر آ جاتی ہے کہ پورے 11 مہینے کی گمنامی اور 1 مہینے کی اس کو جو قدر مندلا اور اس کا جو چرچا ہوتا ہے پورے شہر کے اندر، وہ دونوں بیلنس ہو جاتے ہیں. یہ آپ کا کارنامہ ہے، یہ آپ کی وجہ سے کہ یہ مسجد کے اندر رونق افروز ہوتے رہے اور اس پروگرام میں شرکت کرتے رہے. اس پروگرام کے بارے میں 2-4 باتیں بتا دوں. میں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اس کے دین کے لیے، اس کے قرآن کے لیے جتنی صلاحیت دی ہے میں نے حد تک اس کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے کبھی بھی اس بات کا کلیم نہیں ہے کہ میں بہت پرفیکٹ ہوں. مجھے اس بات کا کلیم کبھی بھی نہیں ہے کہ میں بہت صلاحیتیں رکھتا ہوں. میں بہت بے صلاحیت آدمی، مجھے زبان اور بیان پر بھی قدرت نہیں ہے. میرے ایک ایک جملے پر آپ نکال سکتے ہیں کمنٹ نکالنا چاہیں تو. تو ساری کمزوری کے باوجود کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف کوشش کو دیکھتا ہے. میں نے جیسے کہا منزل پر پہنچنا کامیابی نہیں ہے، منزل کی جانب 2 قدم اٹھانے کا نام کامیابی ہے، اڑان بھرنے کا نام کامیابی نہیں ہے، اڑ کر گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش کا نام کامیابی ہے. اسی تصور کے ساتھ ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا اور 7 سال اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ پروگرام اس تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا، جوک در جوک لوگ آئیں گے، ہمت افزائی کریں گے، لوگوں کے اندر قرآن کا فہم اور شوق پیدا ہوگا. تصور میں نہیں تھا، گمان میں نہیں تھا. لیکن پتہ نہیں کس کی دعائیں تھیں، کن کی جو ہے آرزوئیں اور تمنائیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے کن کن کی کوششوں کو قبول کیا کہ یہ پروگرام بڑھتا گیا. صرف یہ نہیں کہ یہ ایک مسجد میں، اس کے علاوہ اور مساجد میں اس پروگرام کے بعد لوگوں کو ذوق پیدا ہوا، اس پروگرام کے شروع ہونے کے بعد لوگوں کو احساس ہوا کہ قرآن بھی ایک کتاب ہے جسے رمضان میں جو ہے لوگوں کو سمجھایا جانا چاہیے. عام دنوں میں تو نہیں سمجھا پاتے، لیکن کم سے کم رمضان میں تو سنایا جانا چاہیے، سمجھانا چاہیے. بعد میں لوگوں کو احساس ہوا. یہ ذمہ دار مساجد کے قابل مبارکباد ہیں، ان کی دور رس نگاہی پر مبارکباد دینی چاہیے. انہوں نے پہلا قدم اٹھایا, انہوں نے یہ کام کیا تو اس کے بعد مانن بڑی میں جا بجا پروگرام شروع ہو گئے. یقین رکھیے جتنے پروگرام مانن بڑی میں ہوئے, جتنے لوگوں نے شرکت کی, جتنے بزرگ اور علماء اکرام باہر بستیوں سے آ کر انہوں نے پروگرام کیا, ان سب کا اجر و ثواب ہمارے ان ذمہ داروں کو بھی ملے گا, کیونکہ انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی, انہوں نے اس کی طرف قدم بڑھایا. اور میں نے جو ہے کوشش تو کی ہے, کمزوریاں یقیناً کس سے نہیں ہوتی, مجھ سے بھی بہت سی کمزوریاں ہیں, میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں, لیکن یہ کہ توقع تھی کہ ہم کچھ نہ کچھ کام کریں گے. میں نے اس سال بھی جو ہے 6 مہینے پہلے اس کا مطالعہ شروع کیا تھا, تقریباً میں نے 5000 صفحات کا قرآن مجید کے تفاسیر کا اور مختلف کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا. کمپیوٹر سے اور انٹرنیٹ سے میں نے بہت سی چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کیا. میں نے 6 مہینے میں 6 علماء اکرام سے, بڑے بڑے علماء اکرام سے میں نے ملاقاتیں کی, بشمول مولانا مجاہد الاسلام خاتمی صاحب. میں نے مختلف موضوعات پر قرآن مجید کے جو نکات, جہاں مجھے شرح صدر نہیں ہوتا, جہاں مجھے بات اس کی گرہ نہیں کھلتی, جہاں اور زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے, میں نے لوگوں سے گھنٹوں گفتگو کی ہے, 4-4 گھنٹے, 5-5 گھنٹے, میں نے 2-2 دن تک لوگوں سے گفتگو کی علماء اکرام سے, تاکہ وہ باتیں میرے سامنے کھل جائیں. لیکن ان سب کے باوجود بھی غلطیاں ہوتی ہیں, کمزوریاں ہوتی ہیں. میں نے بزرگوں کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے, جن لوگوں کے اختلاف کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. میں نے سارے ہی مکتب فکر کے بزرگوں سے استفادہ کیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ تحریک نے ہم کو یہ سکھایا ہے, ہم کو تحریک نے یہ اعلیٰ ترفی دی ہے کہ ہم جو ہے علماء اکرام کے معاملے میں بدزنی کا شکار نہیں ہوتے, ہم علماء اکرام کے معاملے میں تقسیم نہیں کرتے کہ وہ غیر ہیں یہ اپنے ہیں, ہم اپنے اور غیر کی تقسیم نہیں کرتے. ہم نے سب علماء اکرام سے استفادہ کیا, دیوبندی فکر کے علماء سے بھی استفادہ کیا ہم نے, جماعت اسلامی فکر کے علماء سے بھی ہم نے استفادہ کیا, غیر جانبدار اہل حدیث مکاتب فکر کے ذمہ داروں سے بھی, ان تفاسیر کا بھی ہم نے مطالعہ کیا, تحریکی بھی غیر تحریکی بھی, ہر قسم کی تفاسیر کا ہم نے مطالعہ کیا. اور اس مطالعے کی روشنی میں جو بات ہماری سمجھ میں آئی اسے ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی. یہ اور بات ہے کہ بہت سی چیزوں کو لوگ جو ہے بات کا پتنگڑ بناتے ہیں, بتاتے ہیں, لیکن آپ ان سب کا جواب مت دیجیے. ہماری طرف سے یہ گزارش ہے کہ لوگ اگر بکتے ہیں, لوگ اگر گالی دیتے ہیں, لوگ اگر جو الزامات لگاتے ہیں, ان سب کا جواب مت دیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری مغفرت کا وہ ذریعہ ہے, ہماری گناہوں کو دھونے کا وہ ایک بہانہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. جو لوگ بات سمجھنا چاہتے ہیں ان کو بلائیے اور سمجھائیے, ہمارا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. ہم بھی اور ہمارے جتنے اور ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں وہ سب اس بات پر آمادہ ہیں کہ گفتگو کریں, ڈسکشن کریں, آلویز ہے دروازہ ہمارے کھلے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے, کسی ایک آیت پر ایک ہی رائے موجود نہیں ہے, ہر بات کے لیے 2-4 آراء موجود ہیں, 2-4 اختلافات ہو سکتے ہیں. اختلافات کو برداشت کرنے کی صلاحیت امت کے اندر ختم ہو گئی. یہ امت کی بہت بڑی کمزوری ہے, اس کی ٹریجڈی ہے کہ ہم لوگوں کو برداشت نہیں کرتے, ہم اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتے. اختلافات رائے کو برداشت کرنا چاہیے, اوپینینس ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں, ڈفر ہو سکتے ہیں, ان سب کے باوجود انکریج کرنا چاہیے, محبت کرنا چاہیے. ہم تو محبت کرتے ہیں سب لوگوں سے, ہمارا دل تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے, ہم تو سب کے لیے ہم دعائیں کرتے رہے ہیں کہ جن جن لوگوں کی طرف سے مخالفت بھی ہو ان سب کے لیے بھی ہمارے لیے یہی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت کے جذبات پیدا کرے, ہمارے لیے ہماری باتوں کو سمجھنے کا جذبہ پیدا کرے. تو جو لوگ اگر ہماری بات کو سمجھے بغیر اختلاف کریں تو آپ چھوڑ دیجیے, لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہیں تو ان کو لائیے, ہم گفتگو کریں گے. تفاسیر کے حوالے سے ہم نے بات بتائی, اپنی کوئی رائے ہم نے نہیں بتائی. بعض چیزوں میں لوگ اردو کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں, مثلا نے آ جائے تو سنگولر کا استعمال ہوگا, رسول نے کہا لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ امین اللہ حسن نے رسول کی گویا کہ مذاق اڑا دیا اور سنگولر میں اس نے بات کر دیا. خنزیر کا لفظ ہے تو خنزیر کا لفظ جو ہے خنزیر قرآن نے کہا تو وہ بہت ہی غلیظ لفظ ہے, خراب لفظ ہے, اردو میں آپ کہیں گے تو سپر ہو جائے گا. اب یہ کہیں صاحب امین الحسن نے مسجد میں بیٹھ کر سپر کہہ دیا تو کیا کہیں گے, قرآن مجید نے خود کہا ہے خنزیر کا لفظ استعمال کیا. عربی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو بہت سے الفاظ وہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں گالی ہیں, ہمارے معاشرے میں گالی کا درجہ رکھتے ہیں, لیکن قرآن نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں, آپ اسے اردو میں نہیں کہیں گے تو عربی میں کہیں گے, عربی میں بھی کہیں گے تو وہی تو بات ہوئی ہے. تو بہت سی چیزیں لوگ سمجھنے کی نہ سمجھنے کی وجہ سے بات کا پتنگڑ بناتے ہیں, لیکن سب چیزوں سے ہمارا ہم جو ہے کبیدہ خاطر نہیں ہے, ہمارا دل رنجیدہ نہیں ہے, ہمارا دل کھلا ہوا ہے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کام مجھ سے لیا, ورنہ یہ کہ میرے اساتذہ موجود ہیں, ہمارے والد محترم موجود ہیں, لوگوں سے پوچھے, میں تو اس قسم کا آدمی نہیں تھا, میری صلاحیت تو ایسی نہیں تھی, میرا مزاج تو ایسا نہیں تھا, لیکن تحریک نے میرا مزاج بنایا, تحریک نے مجھے دین کی طرف رغبت دلائی, تو اس کام کو لے کر ہم آگے بڑھے. اور میری یہ کوشش تھی کہ جتنا ہو سکے دیانتداری کے ساتھ, امانتداری کے ساتھ میں لوگوں کے سامنے رائے رکھوں. میری اپنی رائے نہیں ہے, بات ہے کہ مجھے اپنی کچھ چیزوں سے اختلاف ہوتا تھا, لیکن میں نے اپنی رائے نہیں رکھی ہے, لوگوں کے سامنے صرف علماء اکرام کی رائے میں نے رکھی ہیں. آخر میں یہ کہ مجھے خواتین کا بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ خواتین کا جو انوالومنٹ رہا ہے اور ان کی طرف سے جوغ در جوغ جس طرح سے وہ پروگرام میں آتی رہیں, یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ معاشرہ صحیح ڈگر پر چل رہا ہے. ان کی گود سے پلنے والی نسل انشاءاللہ آئندہ نسل تربیت یافتہ نسل ہوگی, آئندہ نسل اسلام کی علمبردار نسل ہوگی. اس لیے کہ ہماری عورتوں کا ذوق اگر علمی ذوق ہو جائے, قرآن کو سمجھنے کا ذوق ہو. اس لیے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہماری عورتیں جہاں کہانی زیادہ بولی جاتی ہوں, جہاں ہنسی مذاق کی محفلیں ہوتی ہوں, وہاں جانا پسند کرتی تھیں. لیکن آج تفسیر سننا, تفسیر کو پڑھنا, کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ کرنا, اور میں تو کہتا ہوں کہ میں نے لڑکوں میں کسی کو نہیں دیکھا, لیکن لڑکیوں سے مجھے اطلاع ملی کہ وہ قرآن لے آتی ہیں, ترجمہ کا قرآن لاتی ہیں, اور جب ہماری گفتگو یہاں ہوتی ہے تو آیت بہ آیت وہ نوٹ کرتی ہیں. اور کبھی کبھی مجھے یہ بھی بات مجھے خبر ملی کہ روانی میں ایک آیت چھوڑ دیتا تھا, یا کبھی ایک آیت کا نقطہ جب چھوٹ جاتا تھا تو عورتوں سے مجھے یہ شکایت ملی کہ امین صاحب اس آیت کے اس ٹکڑے پر آپ نے روشنی نہیں ڈالی. تو میں اگلے دن جو کسی نہ کسی طرح سے اس بات میں واضح کرتا تھا. یہ ہماری خواتین, ہماری لڑکیوں کی صلاحیت کہ اتنی خوشی ان کو کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ قرآن کا ترجمہ لاتی تھی اور فالو اپ کرتی تھی ہمارے درس کے دوران. ان لڑکیوں کا بھی, ان ماؤں اور بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے, اور انہوں نے ہماری ہمت افزائی کی ہے کہ میں ایک نوجوان اور میرا کوئی خاص بیک گراؤنڈ نہیں ہے علمی بیک گراؤنڈ, لیکن ایسے سب بیک گراؤنڈ کے باوجود آپ بھی انکریج کرتے رہے, خواتین بھی آتی رہیں, پروگراموں میں شرکت کرتی رہیں. یہ ان سب کے لیے ہماری دعا ہے, جو بزرگ آئے, جو نوجوان آئے, جو مائیں اور بہنیں آئیں, ان سب کے لیے ہماری دعائیں ہیں. اور پھر آپ کا آنا آخر بات یہ کہ ایک شہادت ہے, یہ گواہی ہے. وہ گواہی یہ ہے, ایک تصور تھا معاشرے میں کہ قرآن مجید ہر کس ناقص نہیں پڑھ سکتا, ایک تصور تھا. لیکن آپ جو آتے ہیں اس سے اس بات کی گواہی ملتی ہے کہ قرآن مجید, علماء یقیناً اس کی تفاسیر کریں گے, یہ اور بات ہے کہ اس کی تفسیر لکھیں گے, لیکن ان تفاسیر کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس بات کی آپ شہادت دیتے ہیں, اس لیے کہ علماء نے جو تفاسیر لکھے کس کے لیے لکھے ہیں؟ علماء کرام کے لیے تھوڑی ہے. عربی میں وہ پڑھتے ہیں, اردو میں کس لیے لکھا گیا؟ ہم جیسے لوگوں کے لیے اردو میں تفاسیر لکھی گئی ہیں. مولانا امین حسن اصطاہی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, تدبر قرآن 100 سال کی محنت کا نتیجہ ہے. میرے استاد نے 60 سال محنت کی اور میں نے 40 سال غور و فکر کی ہے, 100 سال کی محنت کا نتیجہ ہے. تدبر قرآن, تفہیم القرآن مولانا محدودی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 سال کی محنت کا نتیجہ ہے. ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے, 30 سال کی محنت کا نتیجہ, اور جیلوں میں انہوں نے تفسیر لکھی. سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرے, جیل کی سختیوں کے دوران انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی, جبکہ ان کے لیے ریفرنسز کی کتابیں نہیں. کس کے لیے ہے؟ سب ہم جیسے لوگوں کے لیے. قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے کے لیے علوم نہیں چاہیے. وہ 14 علوم, 15 علوم یا 140 علوم جو کہا جاتا ہے, وہ علوم ایسے ہی نہیں حاصل ہو جاتے. 5-6 سال مدرسے میں پڑھنے میں بھی حاصل نہیں ہو جاتے. اس کے لیے تو زندگیاں لگانی پڑتی ہیں, تب وہ 140 علوم, 50 علوم, جتنے بھی علوم آپ کہہ لیجیے, تب وہ علوم حاصل ہوتے ہیں. تب قرآن کی تفسیر لکھنے کے قابل کوئی ہوتا ہے. لیکن قرآن کی تفسیر کو پڑھنے کے لیے کوئی علوم نہیں چاہیے, صرف جذبہ سازش چاہیے, ہدایت پانے کی تمنا چاہیے. میں نے اس سے پہلے بھی مثال دی ہے, آج بھی میں مثال دیتا ہوں. ایک آرٹسٹ کے لیے چاہیے کہ اسے 10-15 علوم چاہیے بورڈ لکھنے کے لیے. وہ گرافکس اسے معلوم ہونا چاہیے, اسے کلر مکسنگ معلوم ہونا چاہیے, اسے پروپورشن معلوم ہونا چاہیے کہ چہرہ ڈرا کیا جائے تو ناک کہاں ہو, کان کدھر ہو, اسے معلوم ہونا چاہیے. وہ 14 علوم کا ماہر ایک آرٹسٹ ہوتا ہے. لیکن ایک آرٹسٹ جب بورڈ لکھ دیتا ہے, بورڈ ڈرا کرتا ہے, اس بورڈ کو پڑھنے کے لیے بھی 14 علوم چاہیے کیا؟ اس بورڈ کو پڑھ کر تعریف کرنے کے لیے بھی 14 علوم چاہیے کیا؟ اس بورڈ کو واہ کرنے کے لیے بھی 14 علوم چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بورڈ لکھنے والے کے لیے 14 علوم چاہیے, لیکن بورڈ کو دیکھ کر پڑھنے کے لیے کیا آپ کے پاس علوم چاہیے؟ ایک بریانی بنانے والے کے لیے اسے وہ 14 علوم چاہیے کہ ادرک کب ڈالی جائے اور لہسن کو کب مکس کرنا چاہیے, چاول جو کس پوزیشن میں آنے کے بعد اسے خرمے کے ساتھ ملانا چاہیے. ایک بریانی بنانے والے کے لیے 14 علوم چاہیے. لیکن ولیمہ میں کھانا کھا کر جاتے ہو, جو لوگ کمنٹ کر کے جب کمنٹ کر کے جاتے ہیں غالب بہت اچھا کھانا بنایا تھا, کیا وہ بھی 14 علوم رکھتے ہیں بریانی بنانے کے؟ نہیں, آپ کو تعریف کرنے کے لیے اور بریانی کھانے کے لیے علوم نہیں چاہیے. بریانی بنانے کے لیے علوم چاہیے, لیکن بریانی کھانے, اس سے لطف اندوز ہونے, اس کی لذت حاصل کرنے کے لیے کس نے کہا کہ 14 علوم چاہیے؟ آپ کو ضرورت بھی نہیں کہ یہ بریانی جو کہاں پکی ہے اور اسے پکایا گیا کہ بھی نہیں گیا, یہ ساری چیزیں آپ کو جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بریانی کھاتے اور تعریف کر کے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسے صرف شوق چاہیے, رغبت چاہیے. بریانی بنانے والے پر چھوڑ دیجیے, وہ کتنے علوم کا ماہر ہونا ہے وہ ضرور اپنے علم پر وہ غور و فکر کر لے گا. اسی طرح قرآن مجید کا بھی معاملہ یہ ہے, جن لوگوں کو تفسیر لکھنے کی توفیق ملی ہے وہ علوم کے ماہر تھے, لیکن تفسیر کو پڑھنے کے لیے صرف اردو آنا کافی ہے, انگریزی آنا کافی ہے, تمل آنا کافی ہے, اور جذبہ صادق ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے, مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے میں یہ جان لوں. اگر آدمی کے اندر جذبہ صادق ہو تو یہ کافی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز کافی نہیں. یہ ہمارا یقین ہے, اور اس یقین کی شہادت آپ نے دی ہے اس پروگرام میں شرکت کر کے. میں آپ سب لوگوں کے لیے, میں بہت چھوٹا ہوں آپ لوگ, آپ بزرگوں کے درمیان, میری زبان سے آپ کے لیے کیا دعا نکل سکتی ہے؟ آپ کی دعائیں تھیں جس کے نتیجے میں پروگرام کامیاب رہا. لیکن میں ریسیپروکریشن میں آپ سب کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں, بزرگوں کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری ہمت افزائی کی, آپ نے سرپرستی کی, آپ نے متنبہ کیا, بہت سے بزرگوں نے میری اصلاح کی. ان سب بزرگوں کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت نازل کرے. اور جو نوجوان آئے, جو نوجوان لڑکیاں آئیں, جو مائیں اور بہنیں آئیں, ان سب کے لیے بھی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے, اور آپ نے جو جوش کا, جس محبت کا اور جس والہانہ وابستگی کا اظہار کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس محبت میں اور اضافہ فرمائے, اور رمضان کے بعد بھی ہم کو ملنے کے مواقع پیدا فرمائے, اور رمضان میں ہم نے جتنی باتیں سنی ہیں اس کے مطابق کچھ کام کرنے کے قابل بن جائیں. ورنہ رمضان گیا پھر ہم نکڑوں پر, چبوتروں پر بیٹھ کر یا تو تعریف کے کلمات کہتے رہیں یا مخالفت کے کلمات کہتے رہیں, تو یہ حاصل نہیں ہے رمضان کا. رمضان کا حاصل یہ ہے کہ ان پروگراموں کے بعد ہم ایکٹیو ہو جائیں, جہاں گزشتہ رمضان کھڑے تھے ایک قدم ہم آگے بڑھ جائیں, جہاں گزشتہ رمضان ہم پہنچے ہوئے تھے اس سے ایک قدم بلند اٹھنے کی اگر ہم کوشش کریں تو آپ سب کا آنا یہ مبارک ہے. ورنہ یہ ہے کہ آپ آئے, ثواب تو مل جائے گا لیکن فائدہ نہیں ہوگا. تو میں انہی کچھ باتوں پر اپنی بات کو ختم کروں گا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے, ہمارے اس پروگرام میں آنے کو قبول فرمائے. جتنے لوگ اس پروگرام میں آئے اللہ تعالیٰ ان سب کے دلوں کو اسلام کے لیے اور دین کے لیے کھول دے, اور قرآن مجید ہم نے جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا کر. اور اے پروردگار, جتنی زندگیوں میں غلطیاں ہیں, فکر کی غلطیاں, عمل کی غلطیاں, اخلاق کی غلطیاں اور خرابیاں ہیں, اے پروردگار ان سب خرابیوں کو تو اپنے رحم و کرم سے دور فرما دے. پروردگار ہمیں قرآن مجید سے بے انتہا محبت عطا فرما, شوق عطا فرما, قرآن مجید کو پڑھنے کا ذوق عطا فرما, قرآن مجید کے پروگراموں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے پروردگار جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کے مطابق بعد کی زندگی میں منظم ہو کر تیرے دین کے لیے کچھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار تیرے دین کے غلبے کے لیے کچھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. زندگی ہم نے بہت بتا دی سستی میں, کاہلی میں, غفلت میں اور بے توجہی میں, ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا, لیکن پروردگار توفیق اس بات کی دے کہ اب کم از کم جو مہلت زندگی کی ملی ہے اسے غنیمت جان کر اے پروردگار ہم تیرے دین کے لیے تیار ہو جائیں, اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, ہماری خامیاں اور کمزوریاں ہمارے سامنے واضح فرما دے, اور ہمیں اصلاح کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. شیاطین کے فریب سے ہماری حفاظت فرما, نفس کے فریب سے ہماری حفاظت فرما, تیرے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرما, آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما, صحابہ اکرام کی عظیم جماعت کی عظیم مثالیں اے پروردگار اس کی اتباع کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما, اور اے پروردگار امت مسلمہ کو منظم فرما. اس شہر کے اندر تو اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما, اس شہر کے بزرگوں کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما, اس شہر کے ذمہ داروں کو صحیح فیصلے لینے اور صحیح اقدام کرنے کی توفیق عطا فرما, پیار اور محبت کا ماحول قائم فرما, اور دل سیکھنے کے ماحول کو ختم فرما. ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں پروردگار سب کو ہمارے دلوں سے محو فرما دے, اور ایک دوسرے کے لیے یگانگت کا, محبت کا جذبہ ہمدردی پیدا فرما. رب العالمین ہمارے بچوں کو, ہمارے طلبہ و نوجوانوں کی علمی صلاحیتوں کی اضافہ فرما, ان کی تعلیم میں خیر و برکت عطا فرما. ہماری لڑکیاں جو پروگرام میں آتی تھیں اے پروردگار ان سب کی زندگی کے مسائل کو حل فرما, اور اے پروردگار ہم میں جو شادی شدہ ہیں اے مالک ان کو شادی شدہ زندگی میں, گھریلو زندگی میں خوشی اور مسرتیں عطا فرما, اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے بہترین جوڑوں کا انتظام فرما, شادیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما, راہ کی رکاوٹوں کو دور فرما. پروردگار ہماری جو معاشی تنگیاں ہیں وہ سب تیرے ہی سامنے ہم عرض کرتے ہیں, ان معاشی تنگیوں کو بھی دور فرما, ہمیں فراخی عطا فرما, خوشحالی عطا فرما. پروردگار ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے اور ہم اتنے بلند نہیں ہیں کہ ان مشکلات کو برداشت کر سکے, ہمارے لیے رزق کی فراوانی کا انتظام فرما, ہمیں اتنی روزی روٹی عطا فرما کہ دنیا میں بھی ہم تین وقت کی روٹی خوشی کے ساتھ کھا سکیں اور تیری دین کی خدمت کر سکیں. اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی عزت و کامرانی کی زندگی عطا فرما, آخرت میں اے پروردگار ہمیں جنت کی زندگی عطا فرما, جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے ہماری حفاظت فرما, میدان محشر کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما, قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما, اور برزخ میں ہمارا قیام امن کی جگہ قیام فرما. اور اے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما, رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما, روزوں کو قبول فرما, اور ہمارے قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما. پروردگار ہمیں محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا فرما, اور ہمیں منظم و متحد ہو کر تیرے دین خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما, ہماری جوانیوں کو قبول فرما, ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما.